طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
میرے سنت تشریف لا چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے نجات کے لیے اذان کہی جائے گی، آئیے مل کر سنتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہمارے گناہوں کو معفو فرما، مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اشرے آزادیے جہنم کی برکت سے ہمیں جہنم سے آزادی نصیب، ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے عاشقان رسول اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں سبھی کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمارے بیمار شفا یاب ہو، کرونا وائرس دنیا سے دفعہ ہو، یا اللہ کرونا وائرس کے مریض بھی شفا یاب ہو، جو مسلمان کرونا وائرس کے مرض میں فوت ہوئے بے حساب بخشے جائیں، ان کے سوگواروں کو صبر نصیب، صبر پر اجر عطا کیا جائے، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت عنایت ہو، نئی اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہے، مظلوم قیدی رہا ہو جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب،
محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد
اللہ ماشاء اللہ. یا اللہ ان اذان دینے والوں کا صدقہ کرونا وائرس دنیا سے دفع فرما دے، ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کو محفوظ فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ 1999 میں سری لنکا آئے تھے، تو ہم امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ جیلانی گئے تھے. جیلانی اسی لیے مشہور ہے کہ وہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور ان کا چلہ گاہ بھی ہے. تو ان کے ساتھ اور ایک جگہ ہے خضر علیہ السلام کا مقام، اسی کے قریب. تو اس جگہ پہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ نام بھی یاد کروایا، ابو العباس بلیا بن ملکان، اور انہوں نے یہ سکھایا کہ جو کوئی یہ یاد رکھے گا وہ ایمان عافیت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا. تو اس ٹائم میں اس جگہ پہ میں بھی موجود تھا، میں 12 سال کا تھا، تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا. تو ہم ایڈم سپیک نہیں گئے تھے، ہم جیلانی گئے تھے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ.
ہاں، محمد زین رضا سری لنکا سی گال کران. تو باپا جان سے مجھے یہ سوال آئی کہ جگہ ان سری لنکا آوا وا تنے قدم آدم علیہ السلام جو زیارت کریا ان ٹائم تے آئیں جی کیفیت کرو بھی. مجھے بیجے سوال یہ آئی کہ آئیں کتیا نی میمن یو نے میمن خاندان کوئی نالے سے پہچان آئی تھی، تو آئیں جی خاندانی نالو یا جات کرو ہے ملنے نے مجھے فیملی لے بے حساب مغفرت لے دعا کری دیو.
ماشاء اللہ، پرانی یادیں تازہ ہو رہی. 99 نے 22 سال پہلے کا واقعہ کہ میں، یہ جیلانی بولتے ہیں یہ لوگ، ہے جیلانی، جے ڈبل ای جیلانی. تو یہ وہاں پہاڑ پر مجھے لے گئے تھے حضرت، جہاں غوث پاک کا چلہ منصوب ہے غوث پاک کی طرف سے، یہاں غوث پاک تشریف لائے تھے، عبادت کی تھی وغیرہ، اس کی زیارت پر. اور وہیں سیدنا خضر علیہ السلام کی بھی کوئی اسی طرح کی تشریف آوری کی یادگار بتائی جاتی ہے. میں نے اس کو ایڈم پکس، یہ لوگ بولتے ہیں، قدم آدم، آدم علیہ السلام کے قدم سے منسوب کرتے ہیں. میں یہ سمجھا تھا، تو یہ میری انہوں نے غلط فہمی دور کی، کہ پہلے میں نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے کہا یہاں اس پہاڑ پر نہیں ہے، وہ کہیں، وہ مقام دوسرا ہے. تو خیر، اس پہ انہوں نے پرانی یادگار اور بڑا قیمتی مدنی پھول بھی دیا کہ ان کو ایک وہاں نام ان لوگوں کو میں نے بتایا تھا، اور یہ 12 سال کے تھے، اور ماشاءاللہ اسی وقت سے یاد ہے ان کو. یہ اب تو ماشاءاللہ کولمبو کی کابینہ ان کے پاس ہے، اب تو شاید بال بچے والے ہوئے ہیں، پہلے خود بچے تھے. آصف، محمد آصف اتاری، یہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں، میری بہن کے نواسے ہیں. تو انہوں نے وہ دعا اس وقت سے یاد کی ہوئی ہے، ابو العباس بلیا بن ملکان. یہ سب یاد کر لیں، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا یہ پورا نام ہے، ابو العباس، ابو العباس بلیا بن ملکان علیہ السلام. تو یہ اس نام کی برکت یہ ہے کہ جس کو یہ نام یاد ہوگا اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. تو اسی عرص پر میں نے بھی زمانہ ہو گیا یاد کیا ہوا تھا، یہ 22 سال پہلے تو ان کو بتایا تھا، اس سے پہلے سے الحمدللہ مجھے تو یاد تھا. یہ اپنے عجائب القرآن کتاب مکتبۃ المدینہ کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو سب یاد کر لیں ناظرین، لکھ لیں، ابو العباس بلیا بن ملکان، ابو العباس بلیا بن ملکان، ابو العباس بلیا بن ملکان علیہ الصلاۃ والسلام. دوسرے سائی بھائی، ان کو میں نے پہچانا نہیں، لیکن انہوں نے کولمبو سے کال کی ہے، اور یہ ہمارے خاندان کے ہوتے تو شاید ان کو سر نیم پتا ہوتا. ہمارا سر نیم ذات جس کو بولتے ہیں وہ ہے واڈی والا، اردو میں کہیں گے باڑی والا، یعنی ویسے میمنی، یعنی پیور میمنی میں کہیں گے واری وارا اساں واری وارا رسول واڑی میں اساں جو مکان ہو کتیاں میں گھر میں سنی آئی کتیاں میں کوئی علاقہ ہو رسول واڑی ان مطلب مسلمان جو علاقہ ہو الحمد للہ یا اسانے خاندان میں کوئی جی کوئی واڑی ہونی واڑی یہ غالباً بغیچے کو کہتے ہیں چھوٹا سا کوئی باغ یا ایسے ہی کچھ میرا خیال ہے اس کے معنی بنتے ہیں اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کی زیارت کے لیے بھی ہم پہاڑ پر گئے تھے تو بہت بڑے پتھر کے نیچے بہت بڑا پتھر تشریف فرما تھا وہاں جو ہلایا نہیں جا سکتا اس کے تھوڑا سا مطلب ہے کہ یوں اپنے جھانک کر دیکھے نا تو گیپ تھا تو اس میں یہ قدم مبارک کا نقش نظر آتا تھا اب اس وقت سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا اب ہو سکتا کوئی کسی سری لنکا کے سائیں بھائی چن رہے ہوں گے ان کے پاس تصویر ہوگی تو شاید بھیج دیں گے تو ہم ناظرین کو بھی زیارت کروا دیں گے اگر پوسیبل ہوگا تو ایسے یوں کر کے ہم دیکھ زیارت کی تھی ہم نے تو اب اس وقت کیفیت تو کچھ بس زیارت کی تھی اللہ اس قدم کے صدقے میں ہمارے سارے بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دے منسوب ہے سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ منسوب قدم قدم کی سائز یعنی عام لوگوں کی جو ہماری سائزیں ہوتی ہیں نا اس سے سائز عظمت میں بھی بڑا تھا قدم تو ظاہری سائز میں بھی بڑا تھا تو اس حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک بھی تو کافی بڑا تھا ہم لوگ تو بالکل یعنی کہ اتنے سے لگے بچے 60 ہاتھ غالباً 60 ہاتھ منے وہ
30 yards
تقریباً 30 meters اب میٹر چلتے نا تقریباً 30 meters ایک عمارت جو ہوتی ہے نا بلڈنگ 30 meters ہمارا اس وقت قد جیسا سبحان اللہ قدم ورگ آ گیا
یہ ہمیں نیٹ سے یہ ملا ہے
اچھا نیٹ سے یہ حاصل یوں
کیا اب آپ نے تو مطلب جگہ کی زیارت کی بھی اگر آپ کو کچھ یاد
وہی 22 سال پرانا واقعہ یہ بھی انہی دنوں مجھے یہ لے گئے تھے 79 میں جب گیا تھا تب تو میری کوئی خاص گزارے کون میرے کو جانتا تھا شہرت تو تھی نہیں پھر 79 کے بعد 99 میں 20 سال کے بعد گیا تھا میری بہن نے مجھے کہا کہ تو 20 سال کے بعد آیا ہے اب تو تیرا 20 سال کا وقفہ ہے اب آئندہ 20 سال کے بعد تو آئے گا تو میں کہاں زندہ ہوں گی تو واقعی بیچاری وہ در زندہ نہیں ہے اس کو بھی چند سال ہو گئے انتقال کو کئی سال ہو گئے بڑی بہن کو میری آخری ملاقات ہو گئی اس وقت بیچاری بیمار تھی اللہ کری کے رحمت کرے تو یہ آدم علیہ السلام کی طرح منسوب قدم مبارک اب ذرا تصویر میں تو سمجھنی پڑے گی سائز کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
محمد علی اتاری ہوشی کی جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت جب شہید مسجد شریف جاتے اور نماز کے لیے تو آپ وضو فرماتے تھے تو کافی دفعہ آپ کا ماما اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے مجھے اور ہم نے باپا کو امیر اہل سنت کو یہ مطلب جو ہے نا وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ جو ہے نا وہ وضو کے بعد اپنی چادر سے جو وہ اپنے سارے اعضاء کو خشک کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنے پاؤں کے تلے کو بھی جو ہے نا وہ صاف کرتے تھے تو آپ ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائے آپ کو دیکھا گیا اس طرح بار بار اور جو ہے نا وہ آپ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے
شہید مسجد کی بات کی انہوں نے محمد علی اتاری بیٹے وہ شہید مسجد کے بالکل چند قدم پیچھے تو وضو خانہ تھا وضو کیا اور مسجد میں آئے چند قدم کا فاصلہ تھا تو شاید اسی لیے میں یہ سارا پوچھتا تھا مجھے یاد نہیں ہے سب اسی لیے میری مطلب کوالٹی ہے کہ میں داڑھی میں بھی یوں یوں رکھ کر مسجد میں کہ یہ کوئی پانی کا وضو کے پانی کا مستعمل قطرہ فرش مسجد پر گرانا یہ جائز نہیں ہے مسجد کے فرش پر تو کہ کسی طرح بھی کوئی پانی کا قطرہ گرے نہیں تو یا تو اس لیے میں پوچھتا ہوں گل اور دوسرا یہ کہ پھر ایک میٹ برسوں پرانی میٹ تو دھلتی نہیں ہے وہ بیچ میں تھی حائل, اس پہ پاؤں رکھے ہیں, اتنے سارے لوگ وضو کریں تو پاؤں میلے ہوں, تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دری پر مسجد کی دھبا نہ پڑے پاؤں کے تلووں کا. تو یہ احتیاطیں الحمدللہ پرانی عادت ہے اس طرح کی, تو اسی وجہ سے میں نے کیا ہوگا. اور قطرے گرنے نہ گرے اس کے لیے اچھی طرح میں ترکیب بناتا ہوں گا, لیکن یہ آپ یوں سمجھتے ہوں گے میں تھوڑی تھوڑی تری باقی رکھنے کا بہت پرانا ذہن ہے دعوت اسلامی سے پہلے کے, یہ مجھے معلومات ہے کہ وضو اعضائے وضو پر تری باقی جو ہوگی نا نمی پانی کی, پانی کا اثر نمی, تو یہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی. تو شاید میں اس طرح گھس گھس کے تو نہیں صاف کرتا ہوں گا, میں یوں کر لیتا ہوں گا کہ قطرہ نہ ٹپکے. ناظرین بھی اس کا خیال رکھے, اور یہ ایسے کام ہے کہ جن کو کرنا چاہیے. مسجد کا ہم جتنا احترام کریں گے ادب کریں گے, ہماری وجہ سے کوئی میل کچیل کوئی نقصان نہ ہو مسجد کی چیز کو. بعض لوگ چٹائیوں میں تنکے کھینچتے ہیں تو وہ نماز کے لیے دری انتظار میں بیٹھے ہیں, ویسے بیٹھے ہوئے تو دری کے دھاگے نکالتے ہیں. نہیں نہیں, اپنے گھر کے بھی نہیں نکالنے چاہیے, خواہ اپنی چیزوں کو نقصان کیوں کریں. تو پھر اللہ کے گھر کا معاملہ اس سے بھی زیادہ دھیان رکھنا چاہیے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
احمد فاروق جی, باب المدینہ کراچی. پیارے پیارے میرے سنت, جو آپ نے مدی مذاکرے میں فرمایا نا کہ میں روڈ پار کر کے نہیں جاتا تھا, میری ماں نے منع کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں آپ کے دوست بچو بھائی سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی ایک واقعہ بتایا کہ ہم گو گلی میں کھیلا کرتے تھے, تو میں کہا کرتا ہے کہ چلو الیاس اپن ککری گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ماں نے منع کیا ہے. بولا ماں تو گھر میں اس کو کیا پتا. بولا نہیں ماں نے بولا جھوٹ نہیں بولنا ہے. تو یہ واقعہ اگر آپ بتا دیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو کہ جہاں بھی جائیں تو والدین کو بتا کر جائیں جھوٹ نہ بولیں.
آپ نے بتا ہی دیا نا, بچپن سے ذہن تھا اللہ سے ڈر لگتا تھا اللہ مارے, بچپن کے ذہن مطلب باتیں اس طرح. میری ماں بولتی تھی روڈ پار ککری گراؤنڈ کے بیچ میں ہمارے ایک چوڑا روڈ ہے پرانے گھر کے, اب بھی روڈ تو باقی ہے, باقی ہی ہوگا ظاہر ہے وہ کہاں ختم ہوتا ہے, وہ ککری گراؤنڈ فاصلہ زیادہ نہیں, لیکن روڈ پار کرنا, اب بچوں کو روڈ پار کرنا تھوڑی آتا, وہ تو بے تحاشا بھاگتے, تو اس لیے وہ میری ماں منع کرتی تھی, یعنی شفقت کی وجہ سے کہ کوئی گاڑی کو چل نہ دے. تو مجھے کہتی تھی ککری گراؤنڈ میں نہیں جانا ہے, ککری گراؤنڈ میں نہیں جانا ہے. تو یوں مطلب یہ ککری گراؤنڈ کا واقعہ کہ ماں نے منع کیا ہے میں کیوں جاؤں, جھوٹ بول دینا تو کیوں جھوٹ بولوں.
آپ کو کبھی یہ نہیں لگا کہ میری ماں مجھے باہر جانے نہیں دیتی, مجھے کھیلنے نہیں دیتی باہر, مطلب میری یہ خواہش ہے یہ خواہش نہیں پوری کرنے دیتی, کبھی ایسا فیل نہیں ہوا آپ کو؟
نہیں, تو میری ماں نے مجھے کھیلنے سے کب روکا تھا, باہر نکلنے سے کب روکا تھا. ککری گراؤنڈ اور روڈ جو خطرناک تھا, وہاں کئی حادثے اور مطلب خطرناک روڈ ہے وہ, چوڑا روڈ ہے. اور ایک بار وہ کتیانا اسکول کا کوئی میرا خیال ہے طالب علم کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا نا جب وہاں, یہ کافی میرے بڑے ہونے کے بعد جوانی کا واقعہ ہے, ہوا تھا تو پھر وہ احتجاج ہوا تھا اور شاید دھرنا بھی ہوا تھا, پھر جا کر کہیں اوور ہیڈ پل بنا تھا وہاں, وہ روڈ کیسا ہوگا اندازہ لگا ہے کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوں گے. تو میری والدہ 786 نہیں 1200% درست تھی کہ میری محبت اولاد کی محبت ہوتی نا کہ میرے بچے کو کوئی گاڑی کو چل نہ دے, اس لیے مجھے روکتی تھی. تو میں کائے کو بغاوت کروں جب میں جھوٹ بولنے کے لیے بھی ذرا یوں ذرا سوچتا تھا کہ جھوٹ نہ بولا ہوئے, تو اب میری ماں سے بھاگی ہو جاؤں میں.
جی آج کل اولاد سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری خواہشات کا خیال نہیں ہے, ان کو ہماری فیلنگز کا احساس نہیں ہے, یہ ہمارا جو مطلب ہمارے اندر ایک جذبہ ہے یہ اس کا خیال نہیں کرتے, اس کو دباتے رہتے ہیں, اپنی جلاتے رہتے ہیں, مسلط کرتے رہتے ہیں, ٹھونستے رہتے ہیں. تو یہ جو اس طرح بچے سوچ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے بچہ پرمیشن مانگ رہا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے, ماں باپ کہتے ہیں بھائی نہیں کرنا, اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے یا نقصان کا پھر اب بچہ یہ بولے گا یار میرے ماں باپ نے تو نا اجازت دینی ہی نہیں ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟
بہرحال ماں باپ کا دل ہوتا ہے یار, رات کو بچہ لیٹ آتا ہے, بچہ اگر یہ محفوظ تھا جہاں بھی تھا لیکن ماں کی نظروں سے دور تھا تو ماں انتظار کرتی ہے, پھر وہ احتجاج بھی کرتی ہے کہ میں تمہاری وجہ سے سو ہی نہیں, تم رات کو اتنا دیر سے آئے کہاں تھے, بچے کو برا لگتا ہے کہ ماں انٹرفیئر کرتی ہے میرے معاملات میں, حالانکہ وہ بیچاری ممتا کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے ایسا کرتی ہے, کاش مطلب ماں کی اس ہمدردی کا احساس نوجوانوں کو ہو جائے, یا ادھیڑ عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مائیں پھر بوڑھی باپ بوڑھا, ان کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے کتنا ہمارے لیے رو رو کر تڑپ تڑپ کر ہم کو جوان کیا, ہم کو پاؤں پر کھڑا کیا, ہماری خدمت کی, اب ہماری باری ہے کہ ہم ان کو آنکھوں پہ بٹھائیں اور ان کو ایک تنکا بھی نہ اٹھانے دیں,
واہ واہ,
ادب سے احترام سے رکھیں اور جو مانگیں حاضر کریں, پانی مانگیں ہم دودھ پیش کریں,
سبحان اللہ,
ایسے ہو جائیں تب بھی ماں باپ کا حق تو ادا ہو نہیں سکتا, لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے, ماں صحیح بولتا ہوں, ماں 100 روپیہ مانگے 1000 کا نوٹ قدموں میں ڈال دینا چاہیے,
اللہ اکبر,
یہاں تو مطلب ماں باپ کو دینے کے لیے کتراتے ہیں, سکھایا کس نے یار انگلی پکڑ کے چلنا اور کمانا کس نے سکھایا؟ اسی باپ نے تو سکھایا, آج اس کے لیے تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہے, اس کے علاج کے لیے بےچارا وہ ترس رہا ہے, اور تم نے مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں ہے, یہ زیادہ پرانا نہیں ہے, میرے ساتھ جو عیسائی بھائی ہیں یہ بھی ان کو بھی پتا ہوگا, یہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ عیسائی بھائی نے بتایا کہ ہمارے رشتے دار ہیں ایک بےچارے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے, بوڑھا آدمی ہے, ٹینشن میں آ گیا ہے, بیٹے کو یاد کر رہا ہے, بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ سے آ کے مل لے, یاد ہے یہ واقعہ میرے کو بھولتا نہیں ہے, یہ کیسا بے غیرت بیٹا ہوگا یار کہ باپ کو کینسر ڈکلیئر ہوا ہے, باپ یاد کر رہا ہے, بیٹے کو ٹائم نہیں ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے آئے باپ کو, اب یہ ہے دنیا, اب اس ذلیل دنیا نے یار دینا کیا, کل تمہارے ساتھ پتا نہیں اس طرح ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے تمہارے ساتھ کیا ہوگا, سوچتے نہیں ہیں اپنے انجام کو نہیں سوچتے, جیسا بے وقوف بیٹا, اللہ کریم ہدایت دے, ہدایت دے, ہدایت دے, ماں باپ ہوتے ہیں اس کی قدر زندگی میں ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن اچھے لوگ بھی ہیں یہ بولتے ہیں کہنے ماں فوت بھی ہوگی تو بےچارے بولتے ہیں کہ یار دعا کا دروازہ بند ہو گیا, یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ یار میری ماں چلی گئی,
اللہ
اس کی دعا سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے, بہرحال ماں باپ کی ہم سب کو اللہ قدر نصیب کرے,
آمین. قبلہ صاحب زادہ حضور الحاج عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ نے ایک مرتبہ میرے پروگرام کے اندر ایک بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی, آپ نے فرمایا, وہ بات میرے دل پر وہ نقش ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ریئلائز کروا دیں, اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ آپ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا یہ آگے چل کے آپ کو نقصان ہوگا, تو یوں بچے کو یہ ریئلائز کرا دیں گے, یہ چیز اس کے ذہن میں بٹھا دیں گے, یا آپ اس کو اگر ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو تب بھی اگر آپ اس کے ذہن میں پہلے سے بات ایک بٹھا دیں گے کہ یہ کام کرنے کا یہ نقصان ہے, تو اس سے امید ہے کہ بچے کے اندر ایک تو بغاوت بھی نہیں آئے گی اور پھر دوسرا بچہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف جائے گا ہی نہیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بات اپنے دل سے بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا,
بچہ بھی اتنا سمجھدار ہو نا اس کے ذہن میں بٹھایا جا سکے کہ یہ نقصان, بچہ سمجھدار نہیں ہوتا تو پھر بڑا مشکل ہے اس کو, اس کے حساب سے مطلب
جی
اس کی نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے,
جی
ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں یو کے سے, یہ غالباً 1988 میں کراچی میں ہماری عیدگاہ مسجد میں 12ویں شریف کی محفل دعوت اسلامی کی مرکزی محفل ہوئی تھی, جس میں پہلی دفعہ غالباً یہ کلام پڑھا گیا تھا, مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر, اور صبح کم و بیش 10:30 بجے تک محفل اپنے عروج پر تھی, اور اس وقت اس محفل میں امیر اہل سنت اور دیگر اسلامی بھائیوں کو ایک وجد کسی کیفیت میں دیکھا تھا, اس محفل میں ایک اسلام اسلامی بھائی کو حالت بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ اس کلام کے پڑھنے کا آئیڈیا کس کا تھا جو کہ اب تک جاری ہے اور ہر بارہویں شریف کی محفل میں دعوت اسلامی کی صبح 12 اس کے بغیر مکمل ہی نہیں لگتی.
ماشاءاللہ ایک محفل اس طرح ہوئی تھی دعا میں جیسے ولادت کی یاد میں صبح 12 کے وقت مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگے تھے. جب صبح 12 ہو گئی تو اس وقت دینے کے بعد میں مجھے اسلام بھائیوں نے دو نے بتایا تھا, چہرہ انور کی زیارت کا نہیں بتایا, اتنا بتایا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور میری قدمین شریفن پر نظر پڑی. ایک نے یہ بتایا, ایک نے بتایا کہ میں نے اپنا سر جو تھا وہ سینہ انور پر رکھ دیا اور مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی. یہ انہوں نے اپنا بیداری کے واقعات بتائے تھے. ماشاءاللہ یہ مولود کی گھڑی ہے, یہ بڑا مقبول کلام ہے اور ہمارے یہاں واقعی ہر سال انہیں یہ بلا ناغا اب تک تو شاید یہ پڑھا جا رہا ہے.
سبحان اللہ,
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوسچن, سوال یہ ہے کہ کیا امام مسجد کو زکات دے سکتے ہیں؟
اگر امام مسجد زکات کا حقدار ہے تو بے شک اس کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ سوچیں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک طرح سے سفارشی ہے, آپ کو نماز پڑھاتا ہے, آپ کا امام ہے, امام اور مقتدی دونوں میں درجے میں فرق تو ہے نا, اب اس کو وہ دینی تو زکات ہی دینی ہے. امام کو ویسے مشورہ تنرس کا ہے کہ صاف ستھرے پیسے دیں اور ذہن نصیب اتنے دیں کہ یہ بھی آپ کی طرح مطلب کفایت کے ساتھ فارغ البالی کے ساتھ جو زندگی گزار سکے, خوشحال ہو, کہ ادھر ادھر اس کا رخ نہ ہو, نہیں تو کئی ایسے پھر کام دھندے میں چلے جاتے ہیں, پھر مسجد کو ایک اچھا امام تھا وہ چلا جاتا ہے پیسوں کی تل بےچارہ گزارا. اب بچے بھی تو ہیں نا, اس کے بچے ہیں, بچوں کی امی ہے, بعضوں کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, تو یہ سب کو پالنا, پھر گھر بعضوں کا کرائے کے ہوتے ہیں, کیا کرایہ ورنہ بجلی بتی گیس, تو یہ مسجدوں میں اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی, تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے. یہ تو کوئی بہت بڑے خطیب صاحب ہوں, شعلہ بیان بڑی مسجد ہو, تو اس میں تنخواہ بعض اوقات بلکہ اکثر اچھی ہی ہوتی ہے, لیکن جنرلی اماموں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں تو آپ کو ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ برائے کرم, خاص کر یہ لاک ڈاؤن کا سیزن ہے اس وقت, تو یہ اماموں کو تو بیچاروں کو فکر ہوگی, کئی ایسے امام ہوں گے اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی, یہ بیچارے ہوتے سفید پوش, یہ دوڑ دوڑ کے وہ اناج لوٹنے آپ کا نہیں جا سکتے جو لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں. گھر میں تو نمبر پہ باری آئی تو آئی, ورنہ بٹ بھی رہا ہوتا نا تو یہ لوٹ نہیں سکتے. اے مولانا مولانا ہو کر یہ کیا کرتے ہیں, لوگ باتیں کریں گے, خود بھلے لوٹ رہے, ایک ہاتھ سے ایک لوٹیں گے دوسرا سے دوسرا لوٹیں گے, مولانا یہ کام نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, مولانا کو ایسا کام کرنا بھی نہیں چاہیے, اپنا وقار جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو اب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کے اماموں مؤذنوں خادموں کی خدمت کریں, علماء کی خدمت کریں, پیروں کی خدمت کریں, مشائخ کی بھی, یعنی ہر پیر کو مالدار نہیں ہوتا. آج کل یعنی کہ سب کے لیے مسائل ہو گئے ہوں گے, کئی اب پیر صاحب ہوتے ہیں یہ بےچارے دکان تو چلانے سے رہے, ٹھیلا چلانے سے رہے, ایک ان کا بھی اپنا انداز زندگی ہوتا ہے, تو مریدین کو چاہیے کہ ان کی بھی خدمت کریں. ہر مقتدی جو ہے نا یہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں مطلب کم از کم رمضان شریف میں اور اس رمضان شریف میں تو کنٹینیو کریں, زندگی بھر خدمت کرتے رہیں, کہ اس رمضان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو اس کو نکاح کہاں ملتے ہوں گے, الا ماشاءاللہ کم ہی ملتا ہوگا. پھر اور مطلب کئی معاملات جو ہے نا وہ انتظامیہ کو چندہ اس میں فرق پڑا ہوگا, تو رمضان شریف میں جو بونس ملتا ہے امام مؤذن خادمین سب میں تقسیم ہوتا ہے, اس بار پتہ نہیں کمیٹیاں پوری تنخواہیں بھی دیں گی یا آگے پیچھے ہو جائیں گی. یہ خطرات ہیں. کمیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جان توڑ کوشش کر کے چندہ اکٹھا کر کے اپنا بونس اور جو بھی امام صاحب کو مہربانی کر کے اس کو فراہم کرے, کوشش فرمائے ان کو مطلب دے, خادموں کو مسجدوں کو جو ہر سال دیتے اس سے زیادہ دیں, کہ مہنگائی ہے, مہنگائی میں زیادہ دینا چاہیے بیچاروں کو. مہنگائی ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے جن کا ذہن اچھا نہیں ہوتا, جو امت سے ہمدردی کم رکھتے ہیں وہ مہنگا کر دیتے اپنا مال, تو یوں بھی بیچارے تو امام ہو مؤذن ہو تو ان کی خوب امداد کرے. پھر یہ عید کی تشریف آوری ہو رہی ہے, عید گفٹ, عید گفٹ کا کوئی حساب کتاب کرے. لیکن مٹھائی کا ڈبہ مت دینا, مٹھائی کے ڈبے سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ مٹھائی کا ڈبہ دے دیں گے تو اچھا سا مسلح ڈھونڈ کے دے دیں گے تو یہ بےچارا امام کیا کرے گا اس کو یار. تو مٹھائی سے عام طور پہ پیٹ نہیں بھرتا. اب 2000 کا مٹھائی کا ڈبہ دیں گے اس کے بدلے 1200 روپے کیش دیں گے نا, بچے کے لیے دوا آ جائے گی, بچوں کے امی کے لیے کوئی ٹیبلٹ چاہیے تو وہ خرید سکیں گے, گھر میں کوئی اچھی چیز پکا سکیں گے, گوشت لے لیں گے عید کے بہانے, گھر میں کوئی گوشت کھا لیں گے, لوگ سب لوگ تھوڑی گوشت کھا سکتے ہیں, تو مہنگا کتنا ہے. تو اس لیے وہ کوئی رقم سوٹ پیس وغیرہ ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ رقم دینی چاہیے. یہ سوٹ پیس بھی خرید لیں گے, ان کو جو چاہیے خرید لیں گے, مسلح کی ان کو ضرورت پڑتی نہیں ہے, مسلح مسجد میں آلریڈی موجود ہوتا ہے. حاجی صاحبان جاتے تو کوئی نہ کوئی ایک آدھ مسلح نیا آ کر بھی بعض اوقات محلے کی مسجد کو دے دیتے ہیں. میں جاتا تھا نا جب بیان کے لیے, ایک تو پہلے سے تھپی موجود, پھر کوئی نیا سا اور مسلح لے کر احترامن یا اہتمامن وہ بچا دیتے تھے کہ سجدہ ہی نہ کر سکے آدمی. اس طرح مجھے تو ہٹانے پڑتے تھے, صحیح بات ہے, مسلح ہٹا دیتا تھا کبھی, اس کو موڑ کے پھر زمین پر سجدہ کرتا تھا تاکہ پیشانی تو جمے زمین پر. تو بہرحال یہ کہ امید ہے کہ جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویسے کہاوت ہے دانش مندہ را اشارہ کافی است, سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے. میں نے اشارہ نہیں کیا, کھول کر سب عرض کر دیا ہے. اب آپ جانے, آپ کا امام جانے, اچھا کرنا, سارے نیت کریں کہ آپ کی مسجد کا امام جو ہے نا اس بار رمضان کے یہ دن اور عید جو ہے نا بس یہ گزارے, ایسا گزارے کہ بس گزارے, زندگی میں کبھی نہیں گزاری تھی ایسی خوشحالی کی حالت میں. آپ کی مسجد کا امام حضرت علامہ صاحب, خطیب اعظم صاحب, جو بھی یہ بیچارے ان کے نام ہوتے ہیں بڑے بڑے, سب کے پاس پیسہ اتنا تھوڑی ہوتا ہے. یہ سب جو ہے نا اس بار ان کے بچے بھی وہ مطلب گھوم رہے ہوں, آج بس ہمارے یہ پکا ہے اور یہ پہنیں گے عید کے دن, اور ایسا کچھ کر دیں, کر گزرے اللہ اور دے گا, اور برکت ہوگی. نہ ہو تو مجھے کہنا, اپنے امام کا, خطیب کا, جس کے بھی یہ نمازیں پڑھتے ان کا خیال رکھنا چاہیے, مشائخ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب میں وضاحت کر دوں, مجھے یاد آ گیا, میرے کچھ مت دینا. نہیں میں ایمانداری واللہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے کو مت دینا پیسے, میں حاجت مند نہیں ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, میرے پاس اللہ کی رحمت سے ہے بہت کچھ ہے. آپ میری برادری کو دیں, میری برادری یہ یعنی امام صاحبانوں سب ہماری برادری ہے نا, میں بھی ایک دور میں امام تھا ہی, تو اس طرح ان کو دے, مجھے مت دینا. مجھے دینے کی نیت ہے تو بھی اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو میرے اسال ثواب کے لیے دے دینا. بس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسجد کا پیشی امام جو ہے وہ مطلب اعتکاف میں بیٹھا ہے, وہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟
جو امام اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ جماعت سے نماز پڑھا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسجد میں اذان پڑھنے کا ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, تو کیا ہم اذان لمبی کر کے پڑھ سکتے ہیں؟
اتنی لمبی نہ کی جائے کہ لوگ گھبرا جائیں, جواب دینے والے پھر کترائیں کہ یار یہ تو اب 10 منٹ تک اذان ہوتی رہی ہے. تو اتنا وقفہ تو مستحب ہے کلمات میں, جو اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اگر اتنا رکے کہ دوسرا بھی اللہ اکبر کہہ لے سننے والا, تو اتنا فاصلہ مستحب ہے, باقی لمبا فاصلہ نہ کیا جائے. اور اذان جس کو دینی ہو درست تلفظ مخارج سب اس کا خیال رکھنا ہے. کسی کو سنائیں گے نا اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ تو کہے گا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن جب یہ کان میں انگلیاں ڈال کے سر نکالتے ہیں نا اس وقت مطلب یہ کفر پوری کر دیتے ہیں اور غلط مخارج پہ آ جاتے ہیں اور اس سے غلط کر دیتے ہیں کہ معنی ہی بدل جاتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا لیکن دنیا دیکھی والی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
منیر رضا ویلز کابینہ برمنگم زون سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضور والا سوال یہ ہے کہ وحی کیا ہوتی ہے؟
وحی اللہ تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیغامات ارشاد فرماتا ہے. اس میں وہ وحی کہ جو تلاوت کی جاتی ہے وحی مطلوب وہ قرآن کریم ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے یہ وحی غیر مطلوب نہیں, یہ وہ وحی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی. تو سرکار کے ارشادات بھی ان مانو گر وحی ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
پیارے میرے اہل سنت قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجئے.
شفاعت کے بارے میں بالکل شفاعت یعنی مطلقاً شفاعت کا انکار, بالکل ہی شفاعت کا انکار, یہ تو کفر ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اذن سے شفاعت کریں گے, اور شفاعت میں نے مطلقاً بالکل ہی شفاعت کا انکار میں نے کہا تو وہ کفر ہے. تو قرآن کریم سے ثابت ہے جس کو نص قطعی بولتے ہیں کہ بالکل ٹھوس دلیل سے شفاعت ثابت ہے, اور کوئی بھی مسلمان شفاعت کا انکار نہیں کر سکتا. شفاعت کبرا بڑی شفاعت کا دروازہ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے, شروعات کریں گے. اس کے بعد دیگر انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام علماء کرام اور یہ شفاعتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ کوئی عالم صاحب سے کہے گا حضور میں آپ کو پانی پلایا تھا, چل تو بھی حضور آپ کے لیے استنجا کا ڈھیلا میں لے آیا تھا تو بھی چل, ہے نا. شفاعت یعنی کہ اتنی پھر وہ شفاعت اپنی بگڑی بھی شفاعت سے بننی باقی بہت مشکل ہے. تو یوں بھی علماء کی خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شفاعت کر دیں کہ ہاں اس نے میرے کو رمضان میں میرا مالی تعاون کیا تھا, میرے بچوں نے عید بھی مطلب سب کے ساتھ مل کر خوشی سے منائی تھی, اتنی اس نے خدمت کی تھی, یا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ صدقہ ہو یا کوئی بھی نیک کام, ہم نیکی کے بعد اپنی تعریف کا انتظار کرتے ہیں, اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ ہے بڑا بڑی مضموم صفت ہے, دور بڑا نازک ہے. اب اگر تعریف نہ کی جائے نا تو دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کا کیا کرے, دل بہت کچا ہو گیا. یار میں نے کارکردگی دی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی, نگران ہمارا ایسے ہی ہے بس خشک ہے بالکل. یہ میں تنظیمی بات کر رہا ہوں اپنی, تو اس لیے وہ نگران کو بھی حوصلہ افزائی کرنی پڑتی ہے, پیٹ تھپکنی پڑتی ہے. ارے واہ بھائی واہ, کاش ہم اللہ کے لیے عمل کرنا سیکھیں اور یہ خواہش ہماری جاتی رہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے. بلکہ مخلص کی ایک تعریف تو یہاں تک ہے کہ خواہش تو نہ ہو کہ تعریف کرے, اور کوئی تعریف کرے تو برا لگے نہ, دل میں برا لگے کہ یار کاش ہم ایسے کہاں, بالکل فیل کر بیٹھیں گے, کان کھول کے سنیں گے کیا کہہ رہا ہے. تعریف جب کوئی کرے گا تو بہت بری حالت ہے. اللہ کرے کہ ہم مخلص بندے بن جائیں. نیکیوں کو جس طرح بندہ گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح یعنی اخلاص کی ایک تعریف کہ جس طرح مطلب بندہ گناہوں کو چھپاتا ہے اسی طرح نیکیوں کو چھپانے والا بن جائے, ایسا مخلص. یہ اس بار کا مدنی پھول بھی ہے, یہ اس میں جمعہ مبارک میں رمضان شریف کے تیسرے جمعے کی جو مبارکباد کی تحریر ہے نا, اور وہ جمعرات کو چلی بھی تھی اور وائرل بھی ہوئی ہے. ریاکار کی علامات, یہ اس ہفتے کا رسالہ ہے پڑھنے کا, اس کو پڑھیں انشاءاللہ آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن بس شیطان جو ہے نا یہ سب بلا دیتا ہے, نفس و شیطان جو ہے نا سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بس کوئی عمل نیکی کا چھپانے کا بس تصور نہیں ہے. کوئی بھی ایسی ترکیب کروا لیتا ہے اپنے طور پر, بندہ کرتا ہے مطلب شیطان کی تحریک پر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ شیطان یہ تحریک دے رہا ہے, ظاہر کر دیتا ہے. اور بچے کی مس ٹریننگ اس معاملے میں ہو بھی رہی ہے. شام کو بھی میں نے اس پر کچھ مدنی پھول عرض کیے تھے. ہمارا کام ہے, ہم تو چلاتے رہیں گے مدنی چینل پر, جو آئے گا مدنی چینل والے تو چلائیں گے, لیکن یہ کہ جو بھیجتے ہیں وہ اپنی نیتوں پر غور کریں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اللہ کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بزرگان دین نے بھی ہجرت فرمائی ہے؟
بالکل فرمائیے. سورہ کہف کا واقعہ مشہور ہے, سورہ کہف قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ, تو یہ بھی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے, یہ مومن تھے, مسلمان تھے, ایمان لا چکے تھے, اور وہ کافر بادشاہ تھا, خطرناک تھا, اور ان کو یہ بالکل خطرہ تھا کہ یہ شہید کر دے گا ان کو, تو جان بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی, غار میں رہے تھے, اور بڑا مشہور واقعہ, طویل واقعہ ان کا. ان کا کتا بھی ساتھ ساتھ تھا, اور وہ کتا بھی جنت میں جائے گا, جس کا نام, کتے کا نام قطمیر لکھا ہوا ہے. تو اور بھی مطلب بزرگان دین ایمان بچانے کے لیے یا گناہوں سے ہجرت کرنا, اور یہ سب ہے, مطلب صرف وہ ہجرت نہیں تھی, وہ ہجرت اپنی جگہ, اس کی فضیلت کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, لیکن ہجرتیں اب بھی ممکن ہیں.
بلکہ حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ ہجرت کبھی منقطع نہیں ہوگی, یہاں تک کہ توبہ منقطع ہو, اور توبہ اس وقت منقطع ہوگی جبکہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اس سے مراد یہی ہجرتیں ہیں.
اور مہاجر وہ ہے جو گناہ سے ہجرت کر لے, کر جائے, گناہ ترک کر دے, یہ بھی ہے نا ایک حدیث پاک میں اس طرح کا.
جی بالکل, حدیث پاک ہے, صحیح حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کی, کہ المہاجر من ہجر ما نہ اللہ عنہ, کہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اصل میں ہجرت کا ایک معنی چھوڑنا ہوتا ہے, ترک کرنا ہوتا ہے.
میں سنجید عبد الحادی سڈنی آسٹریلیا سے بول رہا ہوں. پیارے بابا جان, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, اللہ کی لا حساب بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے, آخر السلام کا پڑوس نصیب عطا فرمائے. پیارے بابا جان, برائے مہربانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, عبد الخادر جی رانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ شریف بتائیں, وہ کیسے نظر آتے تھے, کیسے دکھتے تھے, برائے مہربانی. جزاک اللہ.
سبحان اللہ. بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے عرض ہے, حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمادانی رحمت اللہ علیہ ضعیف البدن, یعنی کمزور ظاہری طور پر, جسمانی اعتبار سے کمزور بدن, میانہ قد یعنی میڈیم سائز, درمیانہ سائز, فراغ سینہ یعنی کہ چوڑا سینہ, چوڑی داڑھی اور دراز گردن, اونچی گردن, رنگ گندمی یعنی گیہوں کی طرح, کنک کی طرح کا رنگ, گندمی رنگ, یعنی گورا چٹا بھی نہیں اور کالا بھی نہیں, گندمی رنگ, ملے ہوئے ابرو ملے ہوئے, سیاہ آنکھیں یعنی بلیک آئیز, بلند آواز, وافر علم و فضل، وافر علم و فضل والے تھے، یعنی آپ کا علم، علم دین آپ کے پاس بہت زیادہ تھا، بہت بڑے علامہ اور مفتی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا نام فیصل حسن ہے اور میں خلیج سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، بچپن سے ہی بچوں کو اپنی خواہش پوری کرنے کی عادت ہوتی ہے اور اس طرح وہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں لالچ کی عادت ہے تو دور کیسے ہو؟
اب بچوں کا وہ تو ماں باپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کی خواہشات پوری کریں، اور جہاں یہ لگتا ہے کہ اس کی عادت خراب ہو رہی ہے، نقصان ہوگا، تو ماں اس کو بیلا پھسلا کر کسی انداز سے اس کو باز رکھیں. ہر فرمائش پوری تو کرنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ یہ تو مطلب بولے گا کہ یہ ہوائی جہاز جا رہا ہے پکڑ کے میرے کو دے دو، میں کھیلوں گا، بچہ ہے نا. تو اس لیے اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کے ساتھ تربیت کا حساب کتاب ہونا چاہیے. تربیت اولاد ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، 100-125 پیج ہوں گے اس کے، یہ اگر ہر گھر میں ہونا تو فائدے مند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تربیت میننگ ٹریننگ.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد غزالی رضا ہے، میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا صحیح سوال ہے کہ اس ویڈیو میں بچہ ٹیبلیٹ لے رہا ہے تو رو رہا ہے، جب اس کو قرآن دے رہے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو یہ تربیت اس کی مما پاپا نے کی ہے یا تو پھر اللہ کی طرف سے ہے؟
بھائی قدرتی ہی معاملہ بظاہر تو لگ رہا ہے، اور دینے والے کی تربیت تو کیا ہوگی، بےچارا الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے، دینے والا شاید اس کو نہیں پتا مسئلہ، تو ہاتھ ہی نظر آ رہے ہیں، بندہ تو نظر آ بھی نہیں رہا. یہ بچہ جو ہے یا تو قرآن کریم کی ظاہری وہ تھوڑا حجم خوبصورتی دیکھ کر اس پر ہاتھ رکھ رہا ہے، یا کوئی اور غیبی معاملہ ہے. البتہ یہ حیرت ہے کہ ٹیبلٹ پی سی اس نے ایک بار تو پھینک دی، یہ تو تاریخی کارنامہ ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میں ایک بار وہ کون سا ایئرپورٹ تھا، امارات دبئی کا شاید ایئرپورٹ تھا، کون سا تھا، تو اس ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا تھا کہ اتنا سا ہی بچہ ہوگا، اس نے بڑا سا وہ پی سی اتنا ہی تھا، پی سی بھی شاید تقریباً یوں کندھے میں رکھ کے مٹک مٹک کر بچہ چلتا رہا، مٹک مٹک کر چل رہا تھا. اب تو شاید وہ بھی جوان ہو گیا ہوگا. ایک وہ مندر تھا، ایک یہ مندر ہے، کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وسیم احمد اتاری عرض کر رہا ہوں نیو کراچی سے. امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ہم گناہ کر کے اس قدر بے باک ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کا خوف بھی کم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
جدوجہد جاری رکھا جائے، اور خائفین کی صحبت اور گناہ کرنا ترک کر دے، توبہ سچی کرے، پھر بتقاضا بشریت ہو جائے، جان بوجھ کر نہ کرے، کر بیٹا گناہ پھر توبہ کرے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی یہ خوف جو ہے انشاءاللہ گناہوں سے چھڑانے میں، گناہ کی عادت چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گا. صحبت بہت ضروری ہے، صحبتیں کمیاب ہیں، بہت کم ملتی ہے اچھی صحبت، نظر آتے ہیں اچھی صحبت، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، تو صاحب نمازیں بھی ہیں، پیشانی و نماز کا نشان بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات مطلب وہ صورت نہیں ہوتی کہ جس سے آدمی جو ہے نا اس کی اصلاح پکڑ لے، بولنا زیادہ، زور زور سے ہنسنا، ایک غیبت سے جس کو خدا بچائے گا وہی بچے گا، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے کی تضحیک مذاق اڑانا یہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے. فضول باتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک مطلب سلسلہ ہوتا ہے, تو پھر یہ خوف خدا ایسوں کی صحبت میں ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خاموش طبیعت عاشقان رسول, دیکھو صحبت صرف عاشقان رسول کے لیے نہیں ہے, بد مذہب اگر ہے تو چاہے کتنا ہی خوف خدا کا اظہار اس کے عمل سے ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ خوف خدا یہ اظہار عمل ہے, اور عقیدہ اگر خراب ہے نعوذ باللہ تو اس کے تو سائے سے بھی دور بھاگنا ہے. یار یہ خاموش طبیعت بھی ہے تو یہ غیبت بھی نہیں کرتا فلاں بھی نہیں کرتا تو اس کی صحبت میں چلتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, تو یہ تو ایمان آپ کا گیا تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے گا اگر ایمان چلا گیا تو. اس نے صرف عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہے اور وہ باعمل با کردار اور اچھی باتیں بولتا ہو, اگر زیادہ بولتا بھی ہے تو اچھا بول رہا ہے, مسئلے بتا رہا ہے, سنتیں بتا رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے, حدیثیں سنا رہا ہے, اہل علم ہے. تو اس طرح تو مدینہ مدینہ پھر تو ایسی صحبت بھی خوف خدا کا باعث تو ہے اور گناہوں سے بچنے کی بھی صورتیں اس میں موجود. ورنہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر مانے رہنما, لباس خضر رہنما کے بھیس میں, رہنما کے ڈریس میں, رہزن مانے ڈاکو بھی پھر رہے ہیں ایمان کے ڈاکو. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, یعنی پہچان کے حقیقت میں رہنما کون ہے اور ڈاکو کون ہے, ورنہ تو یہ رہنما اگر عقیدے خراب ہوئے تو یہ ڈاکو سے بدتر ہے. اس کی صحبت ایمان لوٹ سکتی ہے, اس کی صحبت میں رہنا نہیں ہے. تو پہچان پیدا کر کہ کس کی صحبت اختیار کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں تو مشورہ دوں گا دعوت اسلامی کی ترکیب مضبوط کرنے, یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ, ہک بوا پھڑ پہ مضبوطی دے نال پھڑ, بس اس کو پکڑ لیں کہیں نہ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ایمان کی حفاظت کا بہترین سامان دعوت اسلامی کی صحبت میں رہے گا انشاءاللہ. ہم سبھی اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں, برے خاتمے سے پناہ مانگتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک امام مسجد میں مقرر ہو جو عالم دین ہو, کیا ان کے شاگرد جو حافظ بھی نہیں ہے نماز کی جماعت کروا سکتے ہیں؟
تو حافظ ہونا شرط تو نہیں ہے نماز پڑھانے کے لیے, مسئلے جانتا ہو جو ضروری مسائل ہیں نماز کے امامت کے. اگر حافظ ہے اور مسائل نہیں جانتا تو وہ بھی امامت نہیں کر سکتا.
اگر کوئی داڑھی رکھے تو گھر والے کہتے ہیں ابھی داڑھی نہ رکھو ابھی عمر ہی کیا ہے تم بوڑھے بن جاؤ گے, ایسا کہنا کیسا؟
غلط ہے, اس لیے کہ داڑھی کی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب بالغ ہو گیا داڑھی آ گئی تو اب واجب ہے کہ اس کو نہ کاٹے, ورنہ وہ عمر ہی کیا ہے. تو کتنے نوجوان روزانہ مرتے ہی ہیں, بلکہ زیادہ تر تو نوجوان مرتے ہیں یا ادھر عمر کے. بوڑھے تو کوئی کوئی ہوتا ہے, آپ پورے محلے میں سروے کر لیں پتا چل جائے گا کہ بوڑھے کتنے ہیں, بوڑھوں کی تعداد اتنی کیوں ہے؟ کل یہ بھی تو جوان تھے, ان کے جو ہمجولی تھے دیگر جوان تھے وہ دنیا سے چلے گئے, یہ بچ گئے. تو یہ گناہ ہے اس طرح داڑھی سے روکنا کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اور یہ ولید بن مغیرہ کی مذمت میں یہ آیتیں اتری تھی کہ مناع للخیر, کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. یہ ولید بن مغیرہ روکتا تھا نیکیوں سے, اس لیے اس کو یہ قرآن نے اس کی یہ خامی عیب بیان کیا. تو مسلمان ایسا نہیں ہوتا, مسلمان نیکی سے روکتا نہیں, مسلمان گناہوں سے روکتا ہے.
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے داڑھی کے تعلق سے آپ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی داڑھی کی عمر نہیں ہے، تو جب داڑھی کی عمر نہیں ہوتی تو چہرے پر داڑھی آتی ہی نہیں ہے، جب چہرے پر داڑھی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کی عمر ہوتی چلی گئی تو چہرے پر داڑھی آنا شروع ہو گئی۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیونکہ ابھی تک دیکھا نہیں کہ ماں سے پیٹ، ماں کے پیٹ میں نکلا اور داڑھی جگمگا رہی ہو، کبھی سنا بھی نہیں ہے۔
تو جیسے جیسے عمر ہوتی جاتی ہے داڑھی آتی چلی جاتی ہے،
آتی چلی جاتی ہے، سجاوٹ ہوتی
چلی جاتی ہے۔ تو جب داڑھی آنا شروع ہو جائے اس کی عمر آ گئی ہے داڑھی کی، تبھی داڑھی آئی ہے، ورنہ خود سے بندہ داڑھی کیسے نکالے گا۔
کیا بات ہے۔
لفظ چشتی کی وضاحت فرما دے کہ اس کا کیا معنی ہے۔
یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے پیشوا ہیں، ان سے سلسلہ چشتیہ جو ہے یہ چلا۔ اب اس کا لفظ چشتی، یہ چشت ایک مقام کا نام ہے، فارسی لفظ ہے، وہ گوسپاک کا شعر بھی ہے نا، چشتو بخارا و اجمیر کون سی کشت پہ برسانی جھالا تیرا۔ تو چشت نامی کو شہر یا قصبہ افغانستان میں ہوگا، تو حضور خواجہ غریب نواز وہیں کے تھے یا ان کے پیر صاحب ہوں وہاں کے، اور پھر ان سے یہ سلسلہ چشتی چلا ہو۔ بہرحال یہ فائنل ہے کہ مقام کا نام ہے چشت، اس کی نسبت سے چشتی، جیسے پاکستان والا پاکستانی، افغانستان والا افغانی، عراق والا عراقی، چشت والا چشتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہوگا؟ یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی؟
کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کہہ سکتے۔
ہم آپ کو بھی ایک حکایت جو ہے وہ دکھا رہے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ۔
غریبوں کے غوث اعظم، ایک مرتبہ غوث پاک حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو غم کی حالت میں دیکھ کر پوچھا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عرض کی میں دریا کی دوسری طرف جانا چاہتا ہوں، مگر کشتی والے نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا۔ وہ شخص اپنا دکڑا سنا رہا تھا کہ اتنے میں ایک عقیدت مند، ایک محبت کرنے والا گوسپاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے 30 دینار، یعنی سونے کے 30 سکے، 30 کوائنز پیش کیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سب اس شخص کو دیکھ کر فرمایا، جاؤ ایک 30 دینار اس کشتی والے یعنی سیلر کو دے دو۔ یوں اس غریب شخص کی پریشانی دور ہو گئی۔ تم ایسے غریبوں کے فریاد رس ہو کہ چہرا تمہارا علم غوث اعظم۔ اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملا کہ ہمارے غوث اعظم غریبوں کا خیال رکھتے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ غریبوں کا خیال رکھا کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک یعنی گڈ بیہیویئر کریں۔ اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء کرام سے کچھ عرض کیا جائے تو اللہ پاک کی عطا سے مدد کرتے اور پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔
یہ بتائیں، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کھلائیں گے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں،
مجھے دیکھ کر
کیا کھلائیں گے؟
آپ پوچھتے ہیں، انجوائے کریں، مجھے بھی تھوڑی دیر میں اچھا سا کھانا ملے گا۔
آپ کو خیالی پلاؤ بڑا مسالے والا نہیں ہوتا؟
زبردست کام کرنے چاہیے، جس سے ہم بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کر سکتے ہیں۔
غریبوں کا خیال تو ہر صورت رکھنا ہوتا ہے، مریضوں کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو تحائف پیش کی جائے، پھل پھولیاں بھی ہو، رقم
قبر میں سے بچوں کو جب ایزی وغیرہ ملتی ہے، کس قسم کا کھلونا بچوں کو دلانا چاہیے؟
میوزک تو نہ ہو، آج کل کھلونے میں میوزک بہت ہوتا ہے۔
آپ تو جب دیکھیں ایزی سارا سال بانٹتے ہیں، عید کے علاوہ ایزی کون سے ہو گئی؟
میں دیتا ہوں ایزی
بول رہی ہوں۔ ایک صاحب تو ملے، وہ کہتے ہیں مجھے 1 روپیہ دیا تھا امیر علیہ سنت نے، وہ آج 1 روپیہ بن گیا ہے۔
ٹھیک ہے، تو رب جانتا دینے والا رب ہے۔
وہ خاص روپیہ دیا تھا آپ نے تو پھر وہ ہمیں بھی دے دیں گے۔
اللہ کریم،
اللہ کریم،
اللہ کریم، جو چاہتا ہے وہ چاہتا۔
سب کو ہماری طرف سے ہو بہت مبارک۔
کھانے میں سبزی کا جو استعمال ہے اس کے کچھ فوائد ہیں؟
جس دسترخوان میں سبزی ہوتی ہے اس میں رحمت اترتی ہے.
روایت بھی جھوٹ اور بھوک جمع نہ کرو.
کسی نے کہا کھا لو, نہیں میں پھولو کھانا تو کھا لے ورنہ بتا دے گا مجھے نہیں کھانا.
تو کھانے کے دوران مسائل پوچھ رہے ہو,
ثواب کمانے کا موقع دے رہے ہیں نا.
سوال ہو رہا ہے میں نے کہا تھا جواب ہی آنا ہے.
دیکھیے پروگرام دعوت ہے کچھ خاص پہلی عید رات 9:30 مدنی چینل پر.
اچھا جن کی شادی الگ الگ خاندانوں میں ہوتی ہے, جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو والد یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے خاندان میں کروں گا. جب ماں کہتی ہے کہ میں اپنے خاندان میں اپنی بچی کی شادی کروں گی, بچی اگر ماں کے خاندان کو پریفر کرتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی غلط ہے, میری بیٹی میری بات نہیں مانتی ہے. تو بیٹی کرے تو کیا کرے, ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ ہے تو واقعی پیچیدہ معاملہ, اور والد صاحب کو اس معاملے میں تھوڑا کہ کچھ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, کیونکہ بیٹی کا عام طور پر جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے. تو اگر بیٹی نے ماں کا فیصلہ مان لیا تو آپ کی بات نہیں رہے گی, اور اس طرح آپ کو صدمہ ہوگا. پھر ہو سکتا ہے کہ آپس میں جھگڑا ہو, گناہوں کے دروازے پھر کھلتے چلے جائیں. اس لیے جو بھی کرنا ہے تو اگر بیٹی کے ماں باپ باہمی مشورے سے کریں, تو آپس کے مشورے سے کریں نا تو زیادہ اچھا ہے. اور جو بھی کریں آپ شریعت کے پیش نظر ہی کرنا ہے. برادری میں شادی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن وہ شریعت کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اور بیٹی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور حکمت عملی سے اس کو ڈیل کرے اس کیس کو. اب یہ کہ وہ بیچاری واقعی ہے تو آزمائش میں, وہ کیا حکمت عملی ایسی اختیار کرے. یا تو کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر دونوں طرف بیٹی کو رشتہ منظور ہے تو قرعہ اندازی کر لی جائے, لاٹری نکال لی جائے, پرچیاں ڈال کے دو کسی بچے سے, آپس میں خود ہی اٹھا لیں آنکھیں بند کر کے, باپ کی ماننی ہے یا ماں کی ماننی ہے وہ نکل آئے, یوں کر لیں. کوئی ایسی صورت کریں کہ لڑائی نہ ہو, لڑائی ہوگی تو گھر تباہ ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ اراکین شورا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس طرح آئے, ان کے واقعات بتائیں, اس طرح اسلامی بھائیوں کو مدنی ماحول میں آنے کی ترغیب ملے گی. علیبن یہ وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر بتانے کا سلسلہ رہا بھی, جیسے جو جو رکن شورا آتے ہیں تو عموماً ان سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ کیسے مدنی ماحول میں آئے.
اس نے ایک یوں توجہ دی ہے کہ ہر رکن شورا کا تعارف تیار ہو, پہلے کیا تھا اب یہاں تک پہنچا ہے تو کیا ہے, اور کتابی صورت میں چھپی ہوئی ہے یہ. اچھا جتنے اس وقت کب مجھے پتا نہیں ہے. چلو تو یہ تو کتاب چھپی ہوئی ہے یا رسالہ جو بھی ہے, میں تو سمجھا چلو کوئی آئیڈیا آئی, لیکن چھپ بھی چکی ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے نا.
جی جی سوال تھا, میں نے کہا ایسا کر لوں. چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں, ان میں کس طرح فرق ہوتا ہے؟
جس گناہ, ایک تو ہے نا کہ بڑے گناہوں کا بالکل یعنی کہ وہ گناہ ہوتا ہی بڑا ہے, جیسے شراب پینا, چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, ماں باپ کو ستانا, تو بڑے بڑے گناہ کبیرہ گناہ ہے. اور ہر چھوٹا گناہ بھی اگر اس کو ہلکا سمجھے کوئی کہ چھوٹا ہے نا, تو یہ سخت کبیرہ ہو جاتا ہے, سخت بہت بڑا ہو جاتا ہے یہ گناہ. اس کے 700 کبائر کا غالباً بیان اس میں, جہنم میں لے جانے والے اعمال 700 ہیں. یا ایک تو 76 کبیرہ گناہ, یہ تو الگ کتاب ایک مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, اور اس میں جو جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدوں میں
جی,
اس کے 700 گناہوں کا اس میں تعارف ہے.
700 تو یاد نہیں ہے، 200 سے اوپر کچھ غالباً ہیں اس میں، البتہ 700 کا تذکرہ موجود ہے، یعنی بعض نے 7 کا، بعض نے 70 کا، تو بعض نے 700 کبیرہ گناہ،
ہو سکتا یوں ہی ہوگا، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا اس کو کرنا نہیں چاہیے، کہ نافرمانی کس کی ہے، ہے تو اللہ کی، اور اگر اللہ تعالی کسی چھوٹے سے گناہ پر بھی ناراض ہو گیا تو اس نے عذاب کر دیا، تو برداشت کس میں ہے؟ سب سے ہلکا عذاب جو ہے نا جہنم کا، سب سے لائٹ عذاب، وہ یہ کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی ہیٹ سے، تپش سے دماغ اس طرح کھولتا ہو جیسے پتیلی کھولتی ہے، تھوڑا ہے نا سر کا درد ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اگر زیادہ درد ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، سر کا کیسی بے چینی ہوتی ہے، تو دماغ پتیلی کی طرف کھولتا ہوگا تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہوگی، یہ سب سے چھوٹا، اور اگر یہ جس پر مسلط ہے اس غیر مسلم کو جب کہا جائے گا کہ اگر دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، ایوری تھنگ، جو گولڈ ہے، جیمز ہیں، سارا دنیا کا مال اگر تجھے دے دیا جائے تو کیا تو یہ سارا اس جوتیاں نکالنے کے لیے، آگ کی، اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے سارا فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا، یہ مثال دے گی حدیث پاک میں، یہ عذاب کیسا ہوگا جو سب سے لائٹ ہے عذاب، تو بڑے عذاب کا کیا عالم ہوگا، جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ جہنم کا لائٹ عذاب، ہلکا عذاب بھی ہمیں مت دینا، ہمیں کوئی سا بھی عذاب نہ دے، جہنم سے ہم کو آزادی دے دے، کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں آقا کے پڑوس میں پہنچ جائیں، اپنے آقا کے پڑوس میں ہم رہیں، کاش، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
جہنم میں لے جانے والے اعمال جو دو جلدیں اس میں 467 کبیرہ گناہوں کی لسٹ جو چلتی بھی آ رہی ہے وہ اس انداز سے آ رہی ہے، اس کا نمبر جو دیا ہے دوسری جلد میں وہ آخری، وہ 467 نمبر کبیرہ گناہ یوں کر دیا ہوا ہے،
اچھا،
لسٹ میں۔
جی مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے مکالمے کی جانب، دو بچے ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک موضوع پہ جو ہے وہ مکالمے کی تیاری کر کے آئے ہیں، تو وہ مکالمہ کریں گے انشاءاللہ، آخر میں امیر علیہ سنت کی طرف وہ جائیں گے کہ امیر علیہ سنت حوالے سے کیا فرماتے ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں مکالمے کی جانب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابش بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ ایک بات تو بتائیے تابش بھائی۔ جی پوچھئے۔ کچھ بھکاری بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لازمی سی بات ہے معاذ بھائی، بھکاری بھیک ہی مانگیں گے۔ ارے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جس قدر بری بات ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ معاذ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، بھکاری بھیک مانگنے کے لیے کوئی آفس کھول لیں؟ ارے نہیں تابش بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معاذ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان بھکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ لیکن کیوں؟ تاکہ بھیک مانگنے کی عادت کی حوصلہ شکنی ہو۔ لیکن ان میں کچھ ضرورت مند بھی تو ہوتے ہوں گے۔ ہاں، لیکن ہمیں پہلے اپنے رشتے داروں اور قریبی لوگوں میں ضرورت مند لوگوں کو دیکھنا چاہیے، انہیں صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ لیکن انہیں بھی دینے میں کچھ حرج نہیں، ہم ان بھکاریوں کو دیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھ کر دیجیے ان میں کون معذور اور بوڑھے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان بھکاریوں کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔
دینی چاہیے؟
نہیں دینی چاہیے۔
ایسا کرتے ہم یہ اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔
ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔
ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی دونوں نے، اور واقعی بھکاری جو یہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں خصوصیت کے ساتھ ان کی کثرت ہوتی ہے، دنیا کا کام چھوڑ کر یہ لگتا ہے اس کام میں لگ جاتے ہیں کہ بغیر محنت کے انکم اچھی ہو جاتی ہے، تو ان کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ یہ عام طور پر، جنرل بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پر یہ پیشہ ور بھکاری یعنی کہ پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں اور ان کو دینے سے ان کی عادت مزید خراب ہوتی ہے. فتح رضویہ شریف میں ہے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہو, جو جس کا بھیک مانگنا پیشہ ہو, اس کو دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ دینا اس کے گناہ پر مدد کرنا ہے کہ یہ پھر اپنی دیگر یعنی کہ جو جائز روزی کمانے کے ذرائع ہیں اس کے ذریعے آئے گا ہی نہیں, بھیک مانگ لے گا, آسانی سے گزارا ہوتا ہے, محنت نہیں کرنی پڑتی. تو ایسوں کو نہیں دینا چاہیے. البتہ ان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی حقدار بھی ہو, لیکن ان دنوں میں خاص کرو عام دنوں میں بھی جو یہ روڈوں پہ گاڑیاں روک روک کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ جو حقدار ہوگا اس کے منہ سے آواز نہیں نکلے گی, اس کو کیا بیان کرنا آئے گا کہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. پھر ان کے پاس وہ ایکس رے ہوتے ہیں, رپورٹیں ہوتی ہیں, دواؤں کی لسٹ ہوتی ہے, یہ دوا چاہیے, یہ عام طور پر مطلب ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہوا تھا, میں نے دیکھا تھا, تو اس میں ایک بیٹھا ہوا تھا جوان سا تھا, اپنے کپڑے اور جیسے بھی اس کے اسٹائل بھکاریوں والا, دوسرا اس کو کہہ رہا تو اٹھ اور ادھر سے چل, تو وہ بولتا تھا میں چل نہیں سکتا, میرے پاؤں کام نہیں کر رہے, محتاج ہوں, یہ اپنے ایکشن دکھا رہا تھا. وہ جو تھا اس کو پتا تھا, کوئی چالاک آدمی ہوگا اس نے دیکھ لیا ہوگا, تو اس نے مطلب اس کو بولا کہ دیکھ شرافت سے تو چل, میں چل ہی نہیں سکتا. پھر اس نے کوئی دھمکی دی اس کو, جاتا ہے کہ نہیں کر کے کوئی ترکیب کی یا پتا نہیں ہو پولیس کی دھمکی دی یا وہ خود پولیس تھا. تو اب یہ اٹھا اور تیزی سے چلا گیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بھی ایسا دیکھا, ایک بندہ بہت پہلے اب سوشل میڈیا تو تھا نہیں, تو اس وقت کسی کو دیکھا تھا, وہ بھیک مانگ رہا تھا اور یہ کہ لنگڑاتا ہوا اور ایکشن کے ساتھ. پھر وہ جب سب لوگ چلے گئے نا, ہم بھی دور رہ گئے, تو مجھے یاد پڑتا میں نے دیکھا تھا, پھر نارمل چال سے چلتا ہوا وہ چلا گیا. تو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو, تو اس لیے مطلب ایسوں کو تو بالکل نہیں دینا چاہیے. اور یہ آج کل جو روڈوں پہ ان کو نہیں, بلکہ یہ انہوں نے صحیح بتایا کہ رشتہ داروں کو, سفید پوش رشتہ دار, سب سے پہلے رشتہ دار ہی کو دینی چاہیے جو بھی یہ خیرات زکوٰۃ, اگر وہ حقدار ہیں زکوٰۃ کے, تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں, میڈیم ہیں, تو میڈیم بھی بعضوں کا دے کے بڑی مشکل سے بیچاروں کا گزارا ہوتا ہے, ان کو بھی گفٹ وغیرہ یا تحفتاً کوئی رقم جو دے سکتے ہوں تو ان کو ضرور دیں. یعنی یہاں تک کہ ناراض رشتہ دار جو ہو نا, اس کی مالی مدد کرنا زیادہ ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. باپا یہاں پہ اب دیکھا ہے کہ لوگوں کو دینے کا جذبہ تو ہوتا ہے, اب اس طرح کے موقع پہ آپ کیسے فیصلہ کرو کہ کون اصلی والا ہے اور کون نقلی والا ہے؟ لوگ تو اس طرح بھی دیکھے گئے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں گے, انگریزی میں آپ سے بات کریں گے, ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے, اور اس طرح کہیں گے کہ میری فیملی آگے ہے, میرا والیٹ چوری ہو گیا ہے, اس طرح میرے ساتھ واقعات ہے, اور پھر وہ واپس 10-20 روپے نہیں مانگیں گے, وہ پھر 100-200 روپے مانگیں گے, 10-20 مانگیں گے, تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ چالاکی کر رہا ہے. تو ایسے موقعوں پہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرے؟ دینا تو ہے لوگوں کو.
یہ اتنے چالاک ہوتے ہیں, ایک بار ایک آیا کہ مجھے بڑا مطلب ہے کہ وہ میں سارا واقعہ بولتے ہوئے ڈرتا ہوں, کئی سال پرانی بات ہے کہ میں فلاں کیس میں پھنسا ہوا تھا. اچھا کیس بھی وہ مذہبی کیس اس نے بتایا, اپنا ہمارا اولیا دیکھ کر اس نے بتایا, اور پھر وہ سائلنٹ ہو گیا, سائلنٹ زون میں چلا گیا وہ کیس. میں سمجھ گیا کہ میں مطمئن ہو گیا کہ اب جان چھوٹ گئی ہے. پھر اب دوبارہ وہ کیس جاگا ہے, اور میں وہ پیروی کے لیے کراچی آیا ہوا ہوں لاہور سے. اب وہ مشکل یہ کہ میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے جانے کا, کیس کی الگ ٹینشن ہے, مجھے لاہور جانا ضروری ہے, بولا ہوگا فلاں کاغذات وہاں ہیں وغیرہ, مجھے یاد نہیں, بہرحال اس طرح اس نے ایسا چکر مارا کہ پتھر بھی یقین کر لے, اس کو بولتے ہیں نا ایسا ایکٹر تھا. پھر آخر کار وہ اچھا اتنے کتنے چاہیے تو اتنے, یہ تو بہت زیادہ ہیں, اتنے دے دو. تو یہ بارگیننگ کرتے کرتے آخر جب اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ملے گا, اچھا 100 روپے دے دو. تو 100 روپے تو ٹیکسی بھی نہیں ملے گی, مثال ہے, تو ٹرین میں کیسے جائے گا, ریلوے اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتا 100 میں. تو بالکل کنفرم ہو گیا کہ وہ ڈرامہ تھا, بگا دیا ہم نے, کچھ بھی نہیں دیا اس کو, دے کر کیا کرنا ہے. تو ایسے سے ڈرامے کرتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. بندہ دیکھ کر بات کریں گے, کئی بار ہوا ہے اس طرح کا کہ ادھر جانا ادھر جانا, تو ہم نے یہ بھی ترکیبیں کی ہیں, اچھا بھائی اس کو فلاں ٹرین میں بٹھا دو, اس کو بےچارے کو فیصلہ آباد جانا ہے اس کو بٹھا دو ٹرین میں ٹکٹ لے کر. اب تو وہ کہے کہ اس کو فیصلہ آباد جانا گئے, وہ تو ہے ہی ملیر کا, پھر آئی لے وانے سے آگے پیچھے ہو جانا ہے اس نے, بھوکا ہوں صبح سے شام سے یہ وہ. اچھا بھائی ان کو ہوٹل میں لے جاؤ کھانا کھلا دو. دو مرتبہ تو وہ کھا چکا ہے, اب تیسری بار ڈالے گا کہاں, چورن ڈالنے کی جگہ نہیں, دوسرے بھی پسر جانا ہے. اس طرح بھی مطلب لگے ترکی بن جائے. ایک بار آیا وہی موبے دار تھوڑا خوش لباسی میں, یو کے سے میرا یو کے میں رہتا ہے حیدرآباد میں, وہ کراچی آیا ہوا تھا میرا نام سن کے, تو یو کے سے میں آیا ہوں اور یوں یوں میرا مسئلہ ہو گیا ہے, اب مجھے پھر یو کے جانا ہے اور فی الحال حیدرآباد جانا ہے, کچھ اس طرح کا چکر چلایا اس نے کیا کرائے گا مسئلہ. اب پاسپورٹ دکھائے, یو کے کا ویزا دکھا دیجئے, پاسپورٹ تو حیدرآباد میں رہ گیا, لے کر آنا اس پھر بات کریں گے. پاسپورٹ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا پاسپورٹ, یا ابھی تک لاتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی اتنے جھوٹے, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہم کو سرکار نے بھیجا ہے کہ الیاس قادری ہمارا عاشق ہے, یہ تمہاری مدد کر دے گا, اور اتنے اتنے چاہیے. سبحان اللہ, بڑے عاشق رسول ہو, کیا بات ہے تمہاری, اتنی لائن ڈائریکٹ ہے, سرکار سے عرض کر دو کہ الیاس قادری پر کرم فرما دیں اور اس کو آپ خود ہی حکم فرما دیں. میں نے کہا سرکار مجھے حکم کر دیں گے, نہلا دوں گا یار تم کو پیسوں سے. تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ. غوث پاک نے یوں بولا ہے کہ الیاس تمہارا یہ کام کر دے گا, وہاں رشتہ کروا دے گا, یہ بھی مطلب یعنی کہ غیر دنیا دیکھے والی ہے. اس طرح کے طرح طرح کے تجربہ آپ سمجھ جائیں, مجھے کس نے بھیجا ہے, میں کس نے بھیجا,
کس نے بھیجا,
آپ سمجھ جائیں.
اچھا سمجھ
نہیں, کس نے بھیجا سمجھ جائیں. سمجھ گیا, ادھر سے بھی راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ جاتا ہے کہتے. میں مطلب یعنی کہ وہ مبالغہ کر رہا ہوں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں, میں مجھے بہت ٹھگی ٹکرے ہیں یار, بہت ٹکرے ہیں.
ان کی باتوں سے لگ جاتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا,
ایسی مسکین صورت بناتے ہیں, ان کو رونا بھی آتا ہوتا ہے. فلم میں فلم کے ایکٹر روتے ہی ہیں نا یار فلموں میں, یہ سب کچھ آتا ہوتا ہے ان کو, تو کہ آدمی مطلب تاکہ ذرا پیسے پھینک دے.
لیکن
بچتا کوئی کوئی ہوگا, یہ بےچارے اتنے پھنس جاتے ہیں.
یہ زیارتوں کا لے کر جو آتے ہیں کہ مجھے زیارت ہوئی اور یوں کہا نہ آپ کے بارے میں, یوں کہا نہ یوں یوں ارشاد فرمایا, تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باتوں سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس طرح کیسے فرمائیں گے.
اندازہ کچھ لوگ جیسے کہ بو آ جاتی ہے,
چھوٹے چھوٹے اتنے خوبصورت بچے بابا وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو اب ان سے بھی زیادہ بہت زیادہ دل جو ہے مانوس ہوتا ہے ان کو دینے کا. تو چھوٹے بچے ان کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, تو کسی کے ساتھ یہ ہوا ہوا ہے, کسی کو جلا ہوا ہے, تو اب یہ بھی ایک ہے چیز نا, بچوں کو تو دیتے ہیں
یہ لوگ, ایک مافیا ہے یہ بچے اغوا کر کے اس طرح ان کا معذور کرنا, یہ جھٹکے دے کر ان کی سوچیں ختم کر دینا, یہ ماں باپ کی پہچان ختم ہو جائے, ایڈریس بےچارے بھول جائے, بس تو بھیک مانگنا بس یہ, اور بھکاری ہوتے ہیں. میرے دیکھیں اس طرح کے بھی کیس کہ جیسے یہ بھکارن یا بھکاری پڑا ہوا ہے, اسی طرح کی انگلیاں مخصوص طریقے پہ کٹی ہوتی ہیں, ہتھیلی یوں ہوتی ہے, جلا ہوا ہوتا ہے, تو پیچھے اس کا کوئی مضبوط آدمی جوان تگڑا وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے.
جی
وہ باقاعدہ پبلک نہ ہو تو وہ آ کر دیکھتا ہے, پیسے خالی کر کے لے جاتا. تو یہ اس لیے جو بازار میں پڑے ہوتے ہیں نا ان پر آپ رحم کھا رہے, واقعی وہ قابل رحم ہوتے ہیں, لیکن ان کو پیسے کا کیا, ان کو تو بس وہ جو بھی کھلاتے پلاتے بھی اس لیے ہوں گے کہ یہ زندہ رہے, اور مار پیٹ الگ کرتے ہوں گے بےچاروں کو, بڑے ظالم لوگ ہوتے.
دینے والوں کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں, اب اتنا دینے کا ذہن ہے لوگوں کا, گاڑی والوں کا بالخصوص, کہ انہوں نے اپنی کار کے باکس کے اندر ریز گاڑیاں سکے چلر جس کو اپنے بولتے ہیں نا رکھے ہوتے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ یہ جس سگنل پہ جائیں گے وہاں پر ان کو, اچھا یہ شکل بھی پہچانتے اس کی کہ یار یہ روز یہی بھکاری میرے سے مانگنے کے لیے آتا ہے, نہیں آئے گا تو ان کو لگے گا یار آج یہ بھکاری کدھر جلا گیا. تو انہوں نے وہ سکہ نکال کر دینا, یعنی کہ دینے والوں کو بھی اس بات کا فیلنگ ہو نہیں رہی ہے کہ ہم ان کے پیشہ وار بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کر کے اس معاشرے کو, اس بھیک مانگنے والا جو ایک کام ہے اس سے ہم اپنے معاشرے کو پاک کریں, بھائی یہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کافی آج ماشاء اللہ آج پھر ایک بار امیر سنت نے اس موضوع پر کافی کچھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم جو حقدار ہیں ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمارے یہ بتاتے ہیں نا یہ شفاعت علی بھائی بابا جو ہمارے دعوت اسلامی ویلفیئر کو کے کام کو ابھی جو بانٹ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں, شفاعت علی بھائی اور دیگر ذمہ دار جو جا رہے ہیں بانٹنے کے لیے, یعنی ایسے ایسے گھروں میں جا رہے ہیں جن کے گھروں میں دروازے تک نہیں ہیں, جن کی چھتیں نہیں ہیں, مطلب ایسے ایسے غریب لوگ ہیں کہ وہ ہیں مگر وہ نہیں نکلے مانگنے کے لیے, ہیں غریب لوگ ایسے بھی ہیں, ڈھونڈے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اچھا یہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی لڑکی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے تو کیا پہلے والے سسر پر پہلے والے سسر سے پردہ کیا جائے گا؟
وہ لڑکی بیوہ ہو گئی لیکن حرمت مصاہرت تو ختم نہیں ہوئی نا.
بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی, یعنی اس کے بیٹا یا تو انتقال کر گیا یا اس نے طلاق دے دی, ایسی دونوں صورتوں میں کیا اس کی جو بہو تھی اس سے اور سسر کا پردہ رہے گا؟
حکم تو حرمت مصاہرت کا تو باقی ہے نا, ابھی اس کی ڈیٹیل دے نہیں سکتا نا میں سکرین پہ. یہ بہار شریعت کے آٹھویں ساتویں حصے میں یہ اس کے حرمت مصاہرت کے مسائل ہیں.
اب چونکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اگر انسان بار بار غلطی کرے اور شرمندگی سے اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے تو کیا اللہ پاک اس کی اس معافی کو قبول فرماتا ہے؟
اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, سو بار گناہ کرے گا اور سچے دل سے آئے گا تو معافی ملے گی. اگر یہ طے کہ پھر گناہ کروں گا تو یہ تو توبہ ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. فائنل ڈیسیزن یہی ہو اس کا, اب نہیں کروں گا. نادم بھی ہو شرمندہ بھی ہو.
ہم انسان جنہ سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں وہ ہم کو پریشان نہ کریں؟
اس کے اوراد ہیں, کل بھی میں نے وہ حصار کا ایک طریقہ بتایا تھا.
جی
وہ حصار اگر ڈیلی کیا جائے تو انشاءاللہ جن تنگ نہیں کر سکے گا, انشاءاللہ پروپر طریقے پر اگر وہ کیا جائے. مخارج بھی درست ہوں, سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس, اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پھیلا لیں دعا کی طرح اور وہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تین بار پڑھیں, بسم اللہ اعوذ اور یہ سب تو پڑھنا ہے, پہلی بار اعوذ پڑھیں گے اور پھر ہر بار ہر سورت سے پہلے بسم اللہ تو پڑھ دیے. تو یہ تینوں سورتیں پڑھ کے ہتھیلیوں پہ دم کر کے ادھر سے شروع کریں سامنے سے, اور یہ جہاں تک ہاتھ پہنچے پیچھے یہ ہر طرف ہاتھ پہنچائیں بدن پر, اسی طرح پڑھ پڑھ کے تین بار کرنا ہے. یہ حصار یہ سنت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تین سورتیں پڑھتے تھے اور اشعار مطلب اس طرح کرتے تھے. اس سنت کی نیت سے کریں، اللہ کریم برکت دے گا، اور کوئی جن انشاءاللہ ستا نہیں سکے گا، نہ جادو کا اثر ہوگا انشاءاللہ، بڑی حفاظت ہوگی انشاءاللہ.
کیا مردے ہماری پکار سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں؟
ہاں ہاں، مردے بالکل آواز سنتے ہیں ہماری.
محمد حسن عزا عطاری فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت پر تیار نہیں ہوتے، تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر کہیں جانا ہو تو ان لوگوں کو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اتنے بجے جانا ہے، حالانکہ جانا 20 منٹ بعد ہوتا ہے. کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے تیار ہو جائے گا اور جتنے بجے جانا ہے تب تک یہ تیار ہو کر آ جائے گا، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے، اور کیا کرنا چاہیے اس تعلق سے بھی کچھ اشارہ فرما دے. جزاک اللہ خیر.
اکثر اس طرح بولتے ہیں آدھا گھنٹہ 15 منٹ پہلے، دیکھو ہم اتنے بجے نکل جائیں گے تمہارا انتظار نہیں کریں گے، اور یہ فائنل ہوتا ہے کہ نکلنا اتنے بجے نہیں، بظاہر تو یہ جھوٹ تو نظر آ رہا ہے.
اگر کوئی کسی نیک شخص کو دیکھ کر یہ کہے میری بھی عمر اس نیک شخص کو لگ جائے، کہنے والا اگر اس نیت سے کہے کہ میں بہت گناہگار ہوں، شاید اس طرح میری بخشش ہو جائے اور میں نیک بن جاؤں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟
فتح و رضویہ شریف جلد 23 پیج نمبر 284 المعجم الکبیر کے حوالے سے حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات چند بچیوں سے ہوئی جو گا رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تمہیں اپنی زندگی بخشتی ہیں، تم ہمیں بخشو. آپ نے فرمایا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو حیانا و ایاکم، اللہ تعالی ہمیں بھی زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا بیڈ پر پلنگ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اگر بیڈ کی شیٹ اتنی سخت ہے کہ سجدہ اس پہ ہو سکتا ہے، پیشانی جم سکتی ہے، یا ہے گدا لیکن پھر اتنا پیشانی جمع نہیں ہوگی کہ وہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، تو اس صورت میں اگر وہاں نماز پڑھتا ہو جائے گی. یہ کھڑے کھڑے پلنگ پر نماز پڑھنا بڑا دشوار ہے، لیکن کوئی پڑھے گا اس طرح تو ہو جائے گی. اور اگر اسپرنگ دار آپ گدے، اسپرنگ دار بھی گدے آتے ہیں، اسپرنگ دار گدا اگر ہے بیڈ جو ہے اسپرنگ لگے ہوئے،
اسپرنگ میٹریس،
اسپرنگ بیڈ ریسٹ،
اسپرنگ میٹریس، میٹریس،
اسپرنگ میٹریس، اگر اگر اسپرنگ میٹریس ہے، اسپرنگ دار گدا ہے، اس پر سجدہ ہوگا نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جتنا دبائیں گے دبا دبتا ہی جائے گا، پھر اچک جائے گا نا، تو اس پر سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوتی.
سوال یہ ہے کارکردگی دینے میں اخلاص کیسے پیدا ہو؟
آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا یار،
سوال ایسے، یہ سوالات نہیں، پہلی بار نہیں آیا مجھے،
بازو کر آپ نے کر ہی دیا،
بازو کو تشویش ہو رہی ہے، تو اچھا ہے ان کو کوئی آپ کی طرف سے
یہ بہانہ کریں گے نا اس طرح بعض جو میرے سے سست ہوں گے نا، کارکردگی سے کترا جائیں گے.
اس میں جن کو وسوسوں کا یا اشکال کا شکار ہوتا ہے، یا ایسے ہیں کہ جو اس وجہ سے نہیں دیتے کہ یار نہیں، تو ان کو کس طرح ہم کہ تاکہ کارکردگی ملے اور یہ اپنی نیتوں کو درست بھی کر لیں؟
یہ اپنے جو بڑے ہیں ذمہ داران، اب ظاہر ہے کہ جب دعوت سے بھی کام کرنا ہے تو کارکردگی تو یہ دینی پڑے گی نا، یہاں اس کی ضرورت ہے، ورنہ تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو نظام چلے گا کیسے؟ اس لیے وہ پوچھ گچھ تو ہوگی. اب اپنے دل کو سنبھالے اور ریا کی نیت نہ کرے کہ میں دعوت اسلامی کے نظام کو چلانے کے لیے جو کہ ایک دین کا کام کرنے والی تحریک میں یہ کارکردگی پیش کر رہا ہوں. اور تعریف ہو تو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, لیکن اپنے آپ کو سنبھالے سر, اس کے سوا چارہ نہیں ہے. دعوت اسلامی یہ کام بھی تو یار کرنا ہے, اس کے بغیر چارہ کیا. اب میں جیسے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے, میں تو بالکل گرا ہوا ہوں. جس کی اتنی شہرت ہو, اتنے لوگ ماننے والے اور تعریفوں کے پل مانتے ہوں, وہ کیسے بچے گا؟ اللہ کی رحمت بچائی, گزارا ہے نہیں.
احادیث سے بھی معلومات تو لینا ثابت ہی ہے نا, کہ عمل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور صحابہ اکرام علی مدوان بتایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کام کیا ہے.
وہ مخلصین دے سکتا ہے کارکردگی, اس کا تو میں نے بھی منع نہیں کیا نا, کہ دینی بھی چاہیے, لیکن وہی اپنے آپ کو بچا کر دے گناہوں سے. کارکردگی دینا چھوڑیں گے تو پھر دعوت اسلامی چل نہیں پائے گی. اب سوالات بھی ایسے آتے ہیں کہ جوابات بھی دینے ہوتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے. اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی بھی تو چاہیے نا. گناہوں سے بچنا بھی ہے, خوب جہاں سے بھی بچنا ہے, ریا سے بھی بچنا ہے, کام بھی جاری رکھنا ہے. مگر بلا ضرورت لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, دمال ہوتی ہے بتانے والوں کی.
ان کی طرف
سے موقع دیکھتے ہیں.
ان کی طرف سے شاید سوال آئے گا, ان کی طرف سے سوال بھی نہیں آئے گا, ان کی طرف سے شاید اس طرح کا سوال نہیں آئے گا.
نہیں نہیں, اور یہ آپ سمجھو گے ایسے لوگ ختم ہو جائیں گے نا, اس طرح کے لوگ عام طور پہ پتہ نہیں مدنی چینل یہ دیکھتے یا سنتے بھی ہیں یا نہیں, بلکہ یہ سب پڑھا ہوتا ہے, سب سنا ہوتا ہے, لیکن وہ من کو منا لیتے ہوں گے. میں تیزی سے نعمت کر رہا ہوں, اب کسی خاندان کو, خاندان میں کسی کو پتا نہیں تیزی سے نعمت کرتے کس طرح ہیں,
کہتے بھی کس کو ہیں,
اور ترغیب آپ یا دل جوئی, دل جوئی میں کے لیے بھی عمل کا اظہار کر دیتے ہیں. میں آپ کی دل جوئی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں. دل جوئی کے لیے اس تہجد سے افضل سنت غیر موقع ہے عصر کی اور عشاء کی, پڑھیے گا دی.
استغفر
اللہ, واہ واہ نہیں ہوگی نا, تہجد میں واہ واہ ہوگی. اور تہجد گزار ہے, اس میں کوئی سنت گزار بولے گا نہیں نا. تو عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقع نہ پڑھنے کا معمول ہے, اور تہجد پڑھنے کا معمول ہے, تو دونوں بتانا, دونوں کبھی نہیں بتائے گا.
اب یوں تو نہ پکڑو نا یار,
تو کس طرح پکڑو,
پکڑا پکڑے گا
سکھاتے.
اللہ اللہ, دعا کر دو آپ ہمارے,
اللہ ہم سب پر رحم کرے. میں تو خود ہی, میں کیا مطلب, خود ہی ایمانداری کے بات ہے آپ کے سامنے ہوں, تو اتنی تعریف ہے یار, تعریفوں کے پل بھی سارے مطلب ختم ہو گئے, اس سے بھی وراؤ لورا میری تعریفوں کی منزلیں لوگ مطلب بنا رہے, تو میں کیسے بچوں گا یار. اللہ کی رحمت بچائے گی باقی. اب میں کمزور ہوں یار, بہت کمزور ہوں, واللہ بہت کمزور ہوں. اللہ کریم کی رحمت بچائے گی, ورنہ یار تعریف کرنے والے تو, یعنی یہ جو میں بول رہا ہوں نا, یہ بھی تعریف کا ایک چیپٹر ہے, یہ اس میں ایڈ کر دیں گے. بچ کر جانا کہاں یار,
مدینے.
آنے والے ہفتے کا جو رسالہ ہے ریاکار کی علامات, تو یہ تقریباً اس طرح کے موضوع پر آپ نے کافی کلام فرمایا ہے. اس کل جو اعلان ہوگا ریاکار کی علامات نیکی کی دعوت سے, جو پورا مضمون ہے, تو اس میں یہ کارکردگی دینے کے حوالے سے بھی آپ نے بہت پیارے اس میں توجہ دلانے والے مدنی پھول بیان کی.
آپ نے تو رسالہ پڑھ لیا ہے نا, بلکہ وہ بولتا کر دیا, بولتا رسالہ
اپلوڈ بھی ہو گیا,
تو یوں یہ اچھا ریمائنڈ ہو جاتا ہے پڑھنے سے, پڑھ بھی لیا ہو تو.
اس میں آپ نے ماشاءاللہ نیت کی درستی کے تعلق سے شروع میں جو لکھ دیا ہے نا, یہ بہت حبے جاؤ ریاکاری, چلے موضوع چلا ہے تو کس کس میں, مطلب کہ حبے جا سے ریاکاری سے بچتا ہے تو حبے جا سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے, ان دونوں میں فرق کیسے گئے؟ ریاکاری بھی بندہ شہرت کے لیے, اور حبے جا بھی شہرت ہی سے ہے کہ شہرت کی طلب اور ریاکاری بھی، اس لیے بعض یہ ریاکاری میں بھی شہرت ہے، تو ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے گا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ حب جائے؟ دونوں کے حکم میں کسی حد تک فرق تو ہے،
کافی حد تک فرق ہے
جی.
حب جا مذموم ہے اور ریا حرام ہے
جی.
دونوں کی ڈیفینیشن پر نظر رکھے نا تو بچت یعنی سمجھ پڑ سکتی ہے. حب جا یہ کہ اپنی واہ واہ اور تعریف پسند کرنا، اور ریا یہ کہ عبادت کا اظہار کسی پر ظاہر کرنا اس لیے ہو کہ سامنے والے کے دل میں عزت پیدا ہو میری، یا مجھے کچھ مال مل جائے. اب جیسے کسی نے نفل روزہ رکھا پیر شریف کا اور کھجور کی گاڑی پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، کھجور کا باؤ تھوڑا صحیح کر لا. اچھا آپ نے روزہ دار ہے، مانا ایسے ہی لے جاؤ. تو مال طلب کرنے کے لیے اس نے اپنی عبادت اس کے سامنے ظاہر کی کہ مجھے مال مل جائے، کھجور مل جائے، مفت میں ملے، سستی مل جائے. اس نے کوئی یہ بھی کوئی خوف خدا والا ہوگا، دیکھیوں سے محبت کرو تو دے دیا ہوگا، ورنہ رمضان میں تو کھجور کا بھاؤ بھی بڑھا دیتے ہیں. اور نفل سے تو فرض روزہ افضل ہے یقیناً. نیاز پکا رہے ہم ہر مہینے گیارہویں شریف کی نیاز پکاتے ہیں، بھاؤ صحیح لینا. تو اب یہ
وہ بھی بھاؤ صحیح، وہ بھی بھاؤ ایسا صحیح لے گا،
صحیح لے گا بالکل. بوٹیاں اگر دینے کا ذہن تابے تو تھوڑی ہڈیاں بڑھا دے گا وزن میں،
نیاز میں جائے گا،
یاد کرے گا مولانا.
اللہ اللہ اللہ،
یہ ہے مطلب کہ اگر اپنے بولے نا نیاز کے لیے چاہیے، مسجد کے لیے چاہیے، تو یہ تاجروں کو بعض سیاح ہوتے نا یہ سمجھتے ہوتے کہ اس کے بعد چندے کا پیسہ ہے، اس کے جیب سے کیا جائے گا، تو یہ زیادہ دام لے لیتے ہوں گے
اور مٹیریل میں بھی ڈنڈی مار دیتے
کرتے ہوں گے. لیکن یہ چلو یہ نیاز جو چندے سے ہو رہی ہے اس نے یہ اظہار کیا تو اس کو ریا کا حکم تو لگنا سمجھ میں نہیں آ رہا، جو سستا مانگ رہا تو اس صرف چندہ ہی مانگ رہا ہے اس سے ایک طرح سے. یہ اس کا ذاتی کو اس میں اپنے طور پر رہنا کہ میں ہر مہینے گیارہویں کرتا ہوں یا ہر سال بڑی دھوم دھام سے گیارہویں کرتا ہوں، چاول مجھے اچھے دینا اور سستے دینا، یہ اپنا ذاتی عمل ظاہر کیا اور سستا مانگا اچھا مانگا، تو یعنی ایک طرح سے مال مانگ رہا ہے.
مطلب یہاں ہی اپنی عبادت، یہاں ہی اپنی عبادت بتا کر. اب یہاں اگر وہ حکایت اگر آپ سنا دیں.
وہ یار ایسا ہے کہ
حج بیچنے والے،
ہمیں سمجھ گیا یہ ایسی یار
آپ سنا دیں،
آدمی کرنے ٹھس ہو جائے.
بہت موقع کی ریکوائرمنٹ،
حج کا سیزن آ رہا ہے، یہ بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی
جی.
اب پڑھا بھی ہزار بار سنا ہوگا لیکن نہیں جاتا یار، بچ نہیں سکتا، شیطان نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے. حضرت
سفیان ثوری رحمت اللہ،
سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے. یہ ایک جگہ دعوت کسی نے کی آپ کی، تو اس میزبان جو تھا اس نے اپنے خادم کو آواز دی کہ حضرت کو اس برتن میں کھانا دو جو میں دوسری بار حج سے لایا تھا. تو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ارے مسکین، تو نے مجھے سنا کر اپنے دو حج برباد کر دیے. اسی طرح مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اعلی حضرت کے والد صاحب نے لکھا ہے فضائل دعا میں، اور دوسری بھی حکایت بھی بڑی ہے نا کہ ایک غلام اور آقا حج پر سے واپس لوٹے تھے، راستے میں نمک ختم ہو گیا. پہلے تو سواریوں پر پیدل قافلوں میں سفر ہوتا تھا، تو آقا جو تھا اس نے غلام سے کہا، سمجھو کہ بوس نے سیٹھ نے نوکر سے کہا، اب سیٹھ نوکر ہے، پہلے غلام اور آقا ان کے بھی اپنے آکام ہیں، دوبارہ یہ کہ غلام سے کہا کہ جا قریبی دکان پر اور بول کہ میرا آقا حج سے آیا ہے، ہمارے پاس نمک کم ہو گیا، اب اس نے اچھا حاجی صاحب کو چاہیے یہ لے جاؤ نمک, نمک دے دیا. پھر اتباع کے راستے میں ختم ہو گیا نمک, تو آقا نے غلام سے کہا کہ ذرا کسی دکان پہ جاؤ اور کہو کہ میں حاجی ہوں, حج سے آیا ہوں, نمک کم ہو گیا. اور پھر گیا وہ نمک لے آیا, یہ کہہ کر پیش کر دیا, کام چلتا رہا. پھر نمک ختم ہو گیا, پھر آقا نے کہا, پھر نمک ختم ہو گیا. غلام بڑا ہوشیار تھا اور اس میں لکھا کہ حقیقت آقا بننے کے لائق تھا, وہ تو وہ آقا تو نہ لائق تھا. غلام نے کہا کہ میرے آقا, پہلا نمک آپ کا حج بیچ کر لایا, دوسرا نمک اپنا حج بھی بیچ دیا میں نے, اب کس کا حج بیچ کے لاؤں نمک. نمک کتنی حقیر, یعنی کہ بہت یعنی کم قیمت سے ہے. اب یہ اس طرح اپنا عمل سنا کر دنیا کا نفع اٹھانا یہ ریا ہے. اس میں جو نعت شریف کے لیے پیسے لیتے ہیں وہ بھی غور کریں, جو قرآن سنا کر پیسے لیتے ہیں وہ بھی غور کریں, جو تراویح کی اجرت لیتے ہیں اجرت وہ بھی غور کریں. سب کے لیے اس میں غور ہے, غور کا مقام ہے. کیوں اپنی عبادتیں ضائع کر کے گناہ اوپر اپنے لیتے ہیں؟ امامت کی تنخواہ جائز ہے, امامت بھی عبادت ہے, لیکن بعد والے علماء متاخرین علماء نے اس کو جائز کا شریعت کی روشنی میں. امامت کی اجرت, قرآن سکھانے کی اجرت, علم دین پڑھانے کی اجرت, واعظ کہنے کی اجرت, اذان دینے کی اجرت, یہ سب جائز ہے. کہ اگر ان کی اجرت اگر نہیں کرتے, پہلے تو لوگ کرتے تھے فی سبیل اللہ, اب پہلے لوگ بھی خدمت کر دیا کرتے تھے, اب لوگ خدمت اتنی کر نہیں رہے, تو اس لیے یہ حضرات اگر کمانے کے اس میں جاتے ہیں تو پھر یہ دین کا نظام جو ہے نا یہ درم برم ہوگا, مسجدیں خالی ہو جائیں گی. اذان دینے والا کون, نماز پڑھانے والا کون, علم دین پڑھانے والا کون, عالم پروڈکشن کیسے ہوگا, قرآن کریم سکھانے والا کون, یہ سب درم برم ہو جائے گا. اس لیے اجازت ہے ان کو اجرت لینے کی. واعظ و نصیحت, واعظ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عالم دین جو واعظ کرنے کا اہل ہے وہ واعظ کر کے وہ واعظ کی وہ اجرت لے سکتا ہے. تو یہ واعظ و ارشاد ختم ہو جائیں گے تو جاہل قبضہ کر لیں گے اور دین کا نظام بگاڑ دیں گے. یا کون نصیحت کرے گا, پھر لوگ تو گناہوں میں بڑھتے ہی چلے جائیں گے, بے عملی مزید بڑھ جائے گی. تو ان صورتوں میں ضرورتاً اجازت دی گئی ہے, لیکن نعت شریف بغیر اجرت کے نہ پڑھنے سے نعت خوان نہیں جائے گا, نعت خوان نعت پڑھے گا. جی ہاں, ایک سے ایک نعت خوان ہے جو بغیر اجرت کے پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اس لیے اس کا نظام, اور اگر سارے نعت خوان بھی پڑھنا چھوڑ دیں تب بھی دین کا نقشہ نہیں بدلے گا. اس لیے یا تلاوت کی اجرت, اچھا قاری ہے وہ اجرت مانگ رہا ہے, میں تو آپ کے جلسے میں تلاوت کروں گا اتنے لوں گا, ہاں بھائی لینا, یہ حرام. یہ نہیں بھی تلاوت کرے گا تو کوئی سادہ آواز میں قل ہو اللہ شریف سنا دے گا, تلاوت سے آغاز تو ہو ہی جائے گا. آغاز کرنا تلاوت سے کوئی شرط تو نہیں ہے. ہمارے یہاں طریقہ ہے تلاوت نعت شریف, یہ ہوتا ہے جب بہت سارے قاری جمع ہو کر تلاوت کرتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں, ہونی چاہیے. لیکن اجرت اگر ہے تو پھر یہ نہ ہو, اجرت نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان, میرا نام جویریا حبیب ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پیارے بابا جان, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ٹڈی حلال ہے, اس کا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس صحابہ کرام نے اس کو کھایا ہوا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, اور میرے ماں باپ اور میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. کیا دومو شچل مدینہ, کیا دومو شچل مدینہ, جزاک اللہ خیر.
ٹڈی کے بارے میں سوال ہوا, حدیث پاک بہار شریعت کے 16 حصے میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ حرف ٹو حرف تو یاد نہیں مجھے, لیکن اسی طرح کی مفہوم اس کا مضمون, کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دو خون اور دو مردے حلال کیے. دو خون کلیجی اور تلی، دو مردے مچھلی اور ٹڈی. اب کھانے کے لیے اس کا کوئی ذبح تو ہے نہیں، اس کے اس میں خون بھی نہیں ہوتا، تو یہ مری بھی حلال ہے نا، ٹڈی مچھلی. تو یوں مطلب یہ کہ یہ حلال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو تل کر بھی کھا سکتے ہیں، توے پر بھون کر کھا سکتے ہیں، اس کے اندر چربی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ زندہ نہ بھونے اس کو، یہ جلدی فوت نہیں ہوتی. جیسے اس کی گردن بھی سر بھی کاٹ دیں گے نا، یہ گھنٹوں تک زندہ رہتی ہے. اب اس کا طریقہ جو میں نے سنا ہے، کبھی ٹرائی نہیں کی، ہمت نہیں ہوتی، کہ نمک کے پانی میں اگر یہ سر کاٹ کے ڈال دیں تو یہ جلدی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ذرا اذیت تو بہت ہوگی. کریں کیا، یہ کسی نے بتایا پڑھا نہیں ہے، نہ کبھی تجربہ کیا. ٹڈی کھائی ضرور ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پوچھنا ہے کہ اکثر عورتیں اور اکثر مائیں، اکثر ماں باپ یا اکثر بڑے بچوں کو اس طریقے سے ڈراتے ہیں، ڈرانے کے طور پہ یہ چیز بولتے ہیں کہ اللہ بابا آ جائے گا، اللہ بابا آ جائے گا. اس طریقے سے اللہ بابا کہنا کیا یہ درست ہے؟
اللہ بابا غالباً فقیر کو یہ لوگ کہتے ہیں، بابو بھکاری یا کوئی ایسا کہی منظر شخص جسے ڈر لگے، شاید یا مراد اللہ تعالی کی ذات نہیں ہوتی. کوئی اگر میری اس بات کی تصدیق کرتا ہو تو پیغام دے دے، ہے نا. اللہ بابا ان کو کہتے فقیر کو. میمنی میں ہماری یعنی کہ جو پیور میمنی میں باو اپاڑی ونو، یہ باو آو، یہ بھکاری کو اس طرح ڈراتے تھے. تو چلو یہ اگرچہ ہے تو جھوٹ، لیکن اللہ بابا لفظ اللہ اس میں نہیں ہے. تو بچے کو اس طرح ڈرانا نہیں چاہیے، ڈرپوک بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اگر پہلے سے شلوار کے پائنچے ہولڈ ہی رکھتا ہو عادتاً اور پھر نماز میں کوئی کراہیت ہوگی؟
نہیں، فولڈ اگر ہیں، ایک تو ہے نا کہ وہ پائنچے بالکل پریس کیے ہوئے فولڈ، وہ ہوتی اسی طرح ہے پینٹ، اس میں تو رج نہیں ہے، لیکن یوں فولڈ اگر کرنے کی عادت بھی تو غلط ہی ہے. ذرا کوئی مہذب آدمی اس طرح تھوڑی پائنچے چڑھا کے جائے گا جسے وہ گراؤنڈ سے کھیل کر ابھی دوڑ کے آیا ہوا ہے. یہ مکر تحریم ہوگی نماز.
مشتاق حسین عطاری گمبٹ سے بات کر رہا ہوں میں. امیرِ اہل سنت کے بارے میں رسال ہے، ہم نے ایک روایت سنی تھی اور مدنی چینل پہ بھی چلی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب اپنے گھوڑے مبارک پہ چڑھتے تھے، ایک پہ رکھتے تھے اور پھر اس کے بعد دوسرا پیر اس پہ رکھتے تھے، تو پھر اس دوران وہ قرآن پاک کا ختم شریف پڑھ لیتے تھے. تو اس کے متعلق تھوڑی وضاحت چاہیے تھی.
یہ فتح رضویہ شریف میں بھی یہ کرامت بیان کی گئی، ایک پیڈل پر پاؤں رکھتے تھے گھوڑے کے، پھر جب دوسرے پیڈل پر پاؤں کرتے تھے تو یہ اس وقفے میں قرآن کریم پورا تلاوت کر لیتے تھے، ختم کر لیتے تھے. یہ کرامت ہے، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا، ناممکن ہے. تو کرامت ہوتی ہے یہ کہ جو سمجھ میں نہ آیا
عادتاً محال،
عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ خاص جو بزرگوں کے ساتھ طرح کی مختلف کرامتیں بزرگوں کی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کرامت مولا مشکل کشا کی ہے. دوسرے اس طرح کے طواف میں ختم کر لینا، اس طرح کا کچھ یاد پڑتا ہے، ہزاروں ختم کر لینا بزرگوں سے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی کرامت ہے. ہزاروں ختم ایک مہینے میں کیسے کرے گا؟
تھوڑی تھوڑی دیر کے اندر بھی، یعنی مقام ابراہیم سے مقام میں اپنا حضرت اسود سے مقام ابراہیم تک کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک ختم کرنا، یہ قرآن بطور کرامت ذکر کیے گئے ہیں بزرگوں کے، حالات نے ذکر کیا دولت المکیہ میں.
سبحان اللہ.
زکات سید کو دینا جائز نہیں، جبکہ خمس کا بھی یعنی جو بیت المال ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نظام نہیں، تو پھر سید کی کیسے مدد کی جائے؟
بغیر زکات کے بھی تو بغیر زکات کے بھی مدد تو کی جا سکتی ہے، سید کو زکات دے کیوں، مال کا میل آقا زادے وہ دیں گے، اپنے بیٹے وہ دیں گے، بیٹے وہ دینا جائز نہیں ہے زکات، لیکن ہے مال کا میل تو سیدوں پر یہ حرام ہے، زکات بھی نہیں ہوگی اس طرح اور دینا بھی نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی فتح رضی میں وہ تفصیل بیان فرمائی، بڑی یا تفصیل بیان کی ہے کہ جن کے نانا جان کے صدقے میں آپ کو ملا ان کی اولاد کو آپ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور زکات کا ہیلا کر کے دیتے، ہیلا کر کے دینے پر اعلیٰ حضرت نے وہ مدنی پھول ارشاد فرمائے، پھر آخر میں فرمایا کہ اب کوئی اور صورت نہیں ہے اور کوئی ایسا حقدار ہے سید صاحب تو بھلے پھر اب نہ دینے سے تو یہ کہ زکات کا ہیلا کر کے ان کو پیش کر دیں، مگر اس کو پسند نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے
اپنی اولاد. صحیح، بہت اچھا بات. یہ خمس یہ مال غنیمت ہے، مال بیت المال نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا ارشاد فرمایا کہ جب اپنی اولاد کو زکات نہیں دیتا یا زکات کے ہیلے کی اپنی اولاد کو پر پیسہ نہیں دیتا تو پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کو کیوں دے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد الخالق عطاری گجرات سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سوال ہے کہ دوران قرآن پاک کی تلاوت اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو بندہ بعد میں کر سکتا ہے اس کا سجدہ تلاوت، یا کہ اگر دوران تلاوت اسی وقت کرنے کی اجازت ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجئے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا کر دیجئے.
بہتر یہی ہے کہ اسی وقت قرآن کریم سجدہ کر لے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو، ورنہ بعد میں کر، بعد میں کرنا چاہے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ کہ یوں کہہ لے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہی دعا، یہ دعا کہہ لے. یہ نہیں آتی تو نہیں بھی کہا تو گناہ گار نہیں ہے، سجدہ تلاوت بعد میں کر سکتا ہے، لیکن تین اوقات جو مکروہ ہیں ان میں نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریک ہے، پاکستان اور بیرون ملک سے 20 رمضان المبارک کی کارکردگی، روزانہ ایک پارہ پڑھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد 30,419 + 1 یعنی 30,419 + 1 عیسائی بھائی عیسائی بہنوں کی تعداد 29,276 روزانہ دو پارے. عیسائی بھائیوں کی تعداد 16,410 16,410 عیسائی بہنوں کی تعداد 1,074 روزانہ تین پارے پڑھنے والوں کی تعداد عیسائی بھائیوں کی تعداد اونلی ون عیسائی بہنیں 28 یہ جو کارکردگی ملی ہے وہ عرض کر رہے ہیں لکھی ہوئی. روزانہ چار پارے فور پارے عیسائی بہنوں کی تعداد 2 روزانہ پانچ پارے عیسائی بہنوں کی تعداد 3 روزانہ 1200 درود پاک عیسائی بھائیوں کی تعداد 48,204 آدھے لاکھ کے قریب ہوگا. عیسائی بہنیں 27,588 کھجور روٹی کے ذریعے ساحری عیسائی بھائی 8,114 جبکہ عیسائی بہنوں کی تعداد 11,347
11,347 आधी पौन या एक रोटी, इतना ही भाइयों की तादाद 15,270 यानी 15,217 इस्लामी बहने, 13,790 13,790 घर दर्ज, इस भाइयों की तादाद 21,883 21,883 इस्लामी बहनों की तादाद 18,070 18,070 माए कुफले मदीना मनाने वाले ईसाई भाई 11,324 यानी 11,324 ईसाई बहनों की तादाद 8,400 माए मदनी इनामात मनाने वाले इस्लामी भाई 24,489 24,489 इस्लामी बहन 16,336 16,336 बाद फजर मदनी हल्का 8,367 यानी 8,367 يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم رمضان المبارك میں مجلس مدنی انعامات کے تحت مختلف مدنی کاموں پر عمل کرنے والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو بے حساب بخش دے یا اللہ 1441 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے ان سب کو جہنم سے آزادی نصیب کر دے میرے حق میں بھی دعائیں قبول فرما اور آئندہ بھی جو اسی طرح عمل کرتے رہے سب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل جو سوالات ناظرین کے لیے تھے وہ سوالات اور جوابات سنیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا لقب دیا؟ جواب: اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ و اسد الرسول ہی. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے شیر. سوال نمبر دو: حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبرت کب ہوئی؟ جواب: 13 رجب شریف 13 رجب. سوال نمبر تین: فاطمہ کا معنی بتائیے. جواب: جہنم کی آگ سے چھڑانے والی. درست جوابات دینے والوں میں سے 26 سلیکٹڈ نام: نمبر ایک بنت سرور اتاریہ بنت ابراہیم شاہ اتاریہ کراچی، محمد اتاری لاہور، بنت گل بہار اتاریہ اسلام آباد، محمد اکرم اتاری کراچی، بنت دلاور حسین اتاریہ سیالکوٹ، ابراہیم رضا اتاری لاہور، بنت نذیر اتاریہ لاہور، بلال رضا اتاری حافظ آباد وقار علی لاہور، بنت انعام چیچا وطنی، بنت غلام رسول لالا مسا، بنت غلام فرید جڑا والا، ام حبیبہ ڈیرا اسماعیل خان، محمد الیاس رضا قادری کراچی، بنت نور محمد کنری، بنت قمر اتاریہ گجرا والا، بنت نعیم اتاریہ حیدر آباد، عرفان اتاری، بنت سمیع حیدرآباد، شیراز اتاری کراچی، انشاء اتاریہ کنڈری سندھ، اصغر علی اتاری بدین سندھ، رضوان اتاری ڈیرا غازی خان، بنتے ایوب اتاریہ حیدر آباد، بنتے صلاح الدین اسلام آباد، قرآن دادی میں نکلنے والا نام بنتے غلام رسول لالا موسیٰ، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا انشاءاللہ عز و جل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر اسنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مبلغین یعنی دین کے کام کرنے والے کا یہ اجرت تھی، یا تو اس دور میں بھی راہ اللہ میں سب کام کرتے تھے؟ وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس وقت تو اجرت کے مسائل الگ تھے، اس وقت تو امام کو بھی اجرت لینا جائز نہیں تھا. البتہ یہ کہ مجاہدین جو تھے تو مال غنیمت ان میں تقسیم ہوتا تھا، اور مال غنیمت بعض اوقات بہت قیمتی مال آتا تھا جو دشمن سے حاصل ہوتا تھا، وہ جب جیتتے تھے اس طرح سونا اور بہت کچھ ملتا تھا. یوں جیسے ہمارے یہاں اجرت ہے نا، اس طرح کا وہ دور نہیں تھا، اجرت جائز بھی نہیں تھی امامت کی یا دین پڑھانے کی. اب جائز ہے حالات کے تحت، لیکن جتنی علماء نے اجازت دی ہے نا ان چیزوں کی اجرت جائز ہے. جیسے کہ جو علم دین پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، مؤذن اذان دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، جو عالم دین وعظ کہتے ہیں تو ان کی اجرتیں یہ جائز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جاوید اخلاق، فطرہ جو ہے نا اپنی سالی کو دینا چاہتا ہوں، اس کا حالت پریشان ہے، کہہ سکتا ہوں کہ فطرہ دے رہا ہوں یا آپ کی مدد کر رہا ہوں؟
اگر وہ حقدار ہے تو اس کو دے تو سکتے ہیں، لیکن آپ کا رشتہ ان سے بہنوئی کا ہوا اور یہ بھی زوجہ کی بہن ہے، اس سے تعلقات رکھنا جو ہے نا یہ مسلسل خطرے کا گھنٹہ بجا دیا گھنٹی میں. تو اس کو اس طرح مدد کریں آپ کہ اس کو پتا نہ چلے کہ آپ نے مدد کی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ فطرہ ہے یہ کہنا، جبکہ مطلب وہ حقدار ہے فطرے کی، تو بالکل مدد کرے، لیکن یہ آپ کے لیے کسوٹی ہے. واہ واہ کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے آپ انشاءاللہ آپ کی نیت نہیں ہوگی واہ واہ ہوگی، آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بہن کے ذریعے جو آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو دے دیں رقم، اور اس کو یہ اس بات کا پابند کریں کہ وہ آپ کا نہ بتائے کہ آپ نے دی ہے، کسی نے دی ہے، یوں کر کے دے دیں اس کو. فطرہ کہنا ضروری نہیں ہے، زکات جس کو دی اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض یہ تھی کہ جیسے کہ حدیث پاک کا خلاصہ اس طرح ہے کہ بغیر بسم اللہ کے کھانے سے شیطان ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے، اور علماء نے دکھا بھی کہ شیطان جو جن ہے، جن ہی جو شریک جنات ہوتے یہی شیطان ہوتے. یہ عرض کرنا تھا کہ جس طرح کی جنات کی غذائیں ہڈی اور گوبر ہوتی ہیں، تو یہ شیطان بھی جن ہے، تو یہ کھانا انسان کے ساتھ کیسے کھا لیتا ہے؟ پھر انسان کی ہر کھانے پینے کی چیزوں میں کس طرح شریک ہو جاتا ہے؟ سوال سے
تو یہ ہمارا کھانا نہیں کھاتا ایسا ہے، تو بالکل حدیث پاک میں کہ وہ شریک ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک بار تو ایسا ہوا کہ سرکار تو دیکھتے تھے نا کہ وہ جب ایک بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ پھر پڑھی بیچ میں بسم اللہ اول و آخر ہو، سرکار مسکرا دیے یا ہنس دیے اور فرمایا کہ وہ شیطان نے جو کھایا تھا نا الٹی کر دی بسم اللہ پڑھی. تو اس طرح کی حدیث ہے ایک مضمون اس کا، اس کا مطلب شیطان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے.
علی اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دوا وغیرہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے, تو بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھی جاتی ہے اور اس سے دوائی کا اثر ختم ہو جائے گا, دوا کا اثر نہیں ہوتا, اس کے متعلق آپ کیا فرماتی ہیں؟
دوا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے, یہ پڑھیں تو بھی اچھا ہے, بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی, تو انشاءاللہ دوا جلدی فائدہ کرے گی, منع نہیں ہے.
امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جیسے نوافل نماز ہیں جیسے اشراق چاش کے یا اوابین کے نوافل, اور اس کے اندر ایسی کیفیت ہو کہ جیسے پیٹ میں گیس کا پریشر ہو یا پیشاب کی حاجت ہو, لیکن بندے کا ایک معمول ہو اور نیت ہو کہ میں وضو کے ٹوٹنے سے پہلے یہ نوافل ادا کر لوں, تو اگر اس کنڈیشن میں ہم نے نوافل ادا کر لیے تو یہ فرمائیں کہ کیا ہمارے نوافل ہو جائیں گے تو یا پھر ہمیں دوبارہ لوٹانے پڑیں گے, اور لوٹائیں گے تو پھر کس طرح سے لوٹائیں گے, یعنی کہ قضا کریں گے یا کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
شدت ہو جب پیشاب وغیرہ کی تو اس وقت نماز پڑھنا ناجائز ہے, یہاں تک کہ اگر دوران نماز بھی ایسی کیفیت پیدا ہو نا تو نماز توڑ دینا واجب ہے, اس حالت میں نوافل پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے, اور ان کو دورانا واجب واپس انہیں کلیئر ہو کر دورانا واجب ہوگا, تو اس پڑھنا ہی نہیں چاہیے, بھلے معمول تھا تو کیا ہوا, تو استنجا وغیرہ کر کے وضو کر کے ہم پڑھ لیں.
میرے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کو درد ہو یا کوئی درد ہو یا پھر اس کو نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تو کیا وہ تراویح چھوڑ سکتا ہے یا پھر تراویح پڑھنا لازمی ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجیے.
اب وہ کیسا درد ہے کیا, وہاں عام طور پہ روزے میں تو بہتوں کے سر درد تو ہو ہی جاتا ہوگا تھوڑا بہت, ایسا کیسا درد ہے کہ جس میں وہ نماز پڑھنے کے قابل ہی نہ رہا, تڑپ رہا ہے, لوٹڑیاں کھا رہا ہے, اب درد کی کیفیت پر ہی پتہ چلے, اللہ پاک آسانی کر دے.
ایک سوال ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ زکات اپنی دی لیکن ایصال ثواب کے لیے مرحوم کا نام لکھوا کر رسید بنوائی, تو کیا یہ درست ہے؟
زکات دیتے وقت تو نیت تھی کہ اپنی طرف سے دے رہا ہے
جی,
پرچی لکھواتے وقت بھی ذہن یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس نے زکات دی ہے, اب مرحوم کی پرچی لکھوانے میں
ایصال ثواب کی اگر نیت ہم کریں,
جو زکات تو دی زکات اور اس کا ثواب اس سال کر رہا ہے, اس کے لیے پرچی پر نام لکھوانے کی حاجت تو نہیں ہے. اب اگر کسی نے لکھوا لی بظاہر تو یہی سمجھدار رہا ہے کہ اس نے نیت کر دیتے وقت نیت زکات کی تھی کہ حقدار کو اس نے رقم دے دی اس نے زکات کی, اب یہ غلط پرچی کٹوا رہا ہے, اب غلط بھی اس کو وہ ناجائز والا غلط تو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے وہ پرچی پہ اس نے اپنے مرحوم والد صاحب کا دادا جان کا نام لکھوا لیا, جیسے بعد لوگ لکھوا دے ایک بندہ ایک مسلمان, یوں بھی تو پرچیاں پٹواتے ہیں
جی. یہ بعض کا ہوتا ہے کہ نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ کسی اور عبداللہ نام لکھوا دیا, اس طرح سے وہ پرچیاں بنواتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت میرا سوال ہے کہ اگر کسی نے میرا کوئی حق کھایا ہو یا میں کہیں کام کرتا ہوں میری تنخواہ روکی ہوئی ہو مجھے نہ ملے اور اگر میں اس کو معاف کر دوں تو کیا وہ اللہ کی پکڑ سے آزاد ہو گیا, اس کا حساب اس نے نہیں دینا اگر میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو,
اور اس کو پتا بھی نہیں آپ نے معاف کر دیا, وہ تو گناہ تو کیا نا اس نے, غصب کیا کسی کا مال دبا لیا تنخواہ کھا گیا جو بھی کیا اس نے, تو وہ اس گناہ کی توبہ تو اس نے کرنی ہے, اور حق العبد بھی سمجھ میں ہی آتا ہے اس کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ تو اپنی تلافی کرنے کی کوشش کرے گا, پھر پتا چلے کہ اگلے نے معاف کر دیا اس نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا, وہ صورت سمجھ میں آتی ہے, ورنہ اس کے ذمہ تو ہے نا کہ یہ توبہ بھی کرے اس کو ادا بھی کرے.
میرے پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی پانچ ٹائم نمازیں نہیں پڑھتا ہو پابندی کے ساتھ اور وہ اچھا بننا چاہتا ہو نمازیں وقت پر پڑھنا چاہتا ہو تو وہ کیسے اس پر استقامت پا سکتا ہے, اسے کیسے نمازوں کی لذت مل سکتی ہے, اور ایسے اسلامی بھائیوں کو کس طریقے سے سمجھایا جائے کہ جو نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ عز و جل امیر اہل سنت میرے مرشد کریم کو طویل سنت و بری زندگی عطا کرے اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے.
اس کو نماز پڑھنے پر یہ کہ اب تو فیضان نماز سے بھی کچھ پڑھ کے سنا دیا جائے اور کوشش کی جائے اس پر انفرادی, تو نماز پڑھنے لگے اب لذت تو آتی آئے گی نا, فوری طور پہ تو آنا ضروری نہیں ہے, لیکن وہ نماز ترک نہ کریں اور اس کو سمجھاتے رہیں, اپنے ساتھ نماز کے لیے لے جائیں, فجر میں جگائیں, صدائے مدینہ لگائیں, انشاءاللہ آہستہ آہستہ نمازی بن جائے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ, ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.